رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وفوق كل ذي علم عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا و رضا بندہ رسوا تیرا مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ربیع الآخر شریف کا یہ مقدس مہینہ ربیع الثانی شریف کا جسے ہم عرفاً گیارہویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس مبارک مہینے کی برکات سے تمام عالم اسلام تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی کرامتوں اس کی عنایتوں اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے مستفیض اور اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی رحمتوں کا حصہ وافر عطا فرمائے. یہ مہینہ اکابر اولیاء کے عرس آراس اور ایام کے ساتھ شامل ہے. ہمارا عنوان درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اپنی اخلاقی اور فکری تربیت اور اپنے ظاہر اور باطن کی درستگی کے لیے اور اس وقتی اور عارضی زندگی میں اپنی ذات اور اپنی انا کی پرواہ کرنے کی بجائے اللہ رب العالمین کے احکام کو سیکھنا، اسے اپنی عملی زندگی میں لانا اور وہ خوبصورت کام احکام و قرآن و سنت کے کام جس سے ہماری قبر اور حشر کی کامیابی وابستہ ہے اس کی تیاری کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرنا، اسی مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے اور اسی کی تیاری کے لیے، اسی کی تربیت کے لیے کبھی باضابطہ احکام کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے اس درس میں، تاکہ اس کی اہمیت اور اس کی ادائیگی جس درجے میں ہم پر لازم ہے اور خاص طور پر پھر وہ شخصیات اور وہ ہستیاں جن سے اللہ کے دین کو طاقت و توانائی، اللہ رب العالمین اپنے دین کو جن کے ذریعے طاقت و توانائی پہنچاتا ہے اور جن کی ذات سے اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کی معاونت ہوتی ہے اور ان کے ذکر سے ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنا، شرع صدر نصیب ہونا، اللہ اس کے رسول سے محبت، دین کی سچائی اور اللہ کے احکام کی ادائیگی کے لیے جو ہمیں ایک روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے، ان اولیاء صحابہ اکرام اہل بیت عظام کے ذکر کو شامل کرنا، یہ الحمدللہ ہمارے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی عنوان اور ہماری گفتگو کے بنیادی اہداف میں سے ہے. اور زندگی سنوارنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی عمل مشکل ہو جائے یا کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے اور پڑھنے کے بعد بھی، تو یقیناً کچھ ایسی عظیم اور معتبر ہستیاں کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی قدر و قیمت، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، ان کے علم و فضل کے حوالے سے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو انہیں صلاحیت اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں اس حوالے سے جو ہمارے دلوں میں ان کا مقام، ایک علمی مقام اور ایک شان والا مقام ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر پھر ہم دین کے، ان کی ذات کو آئینہ بنا کر دین کے دستور اور دین کی تعلیم کو ہم جانیں. ان میں ایک بہت بڑا نام سید الاولیاء غوث العظم سرکار پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کی اپنے درجے کے اندر ایک آفاقیت اور اسلام کی تاریخ اور اسلام میں محبوبان جو اللہ کے محبوبان بندے ہیں ان محبوب بندوں میں اپنے درجے کے اندر سب سے اونچے مقام پر آپ فائز ہیں. آپ کا یہ مبارک قول کہ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، کہ ہوئے کہ پچھلوں کے افل الشموس الاولین وشمسنا، پہلے جو لوگ آئے، یا افل الشموس الاولین یعنی آپ اپنے معاشر اور جو آپ کے درجے اور آپ کے طبقے کے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی علم اور ان کی شان کا سورج بڑے جوبن سے طلوع ہوا تھا، لیکن افل الشموس الاولین، لیکن وہ اپنے وقت پر غروب ہو گیا، لیکن وہ شمسنا، لیکن اللہ نے جو مجھے وہ شان و شوکت اور مقام و عزت عطا فرمایا. سرکار غوث اعظم تحدیث نعمت کے لیے اس شکرانے کو اپنے قصیدے میں ذکر کرتے ہیں، وہ شمسنا ابدن علی افق العلا لا تغرب لا تغرب، فرمایا مجھے اللہ نے وہ بلندی اور شان عطا فرمائی ہے کہ کمال و علم پر میرا سورج اس طرح چڑھا ہے کہ جسے اللہ نے غروب نہیں فرمایا. یا آپ کے قصیدہ مبارکہ کے اندر آپ نے تحدیث نعمت کے لیے اس بات کو ذکر کیا. حضرت غوث اعظم کے لیے ایک نہیں کئی نششتیں بھی کم ہیں ان کے مقام و مرتبے اور ان کی شان و عظمت کو جاننے کے لیے، یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے. آج کا یہ درس ہمارا مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے ہے. غوث اعظم ایک ایسی آفاقی شخصیت ہے، میں تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، پہم ابھی پے در پر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے مختلف پہلو کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. کل بھی ہماری مسجد جامع مسجد میں جامع مسجد حبیبیہ میں تفصیلاً انشاءاللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے خاص پہلو پر گفتگو کریں گے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ کوئی شخصیت کسی ایک خوبی کے اندر ممتاز ہوتی ہے, کسی ایک کمال کے اندر ممتاز ہوتی ہے, لیکن ایک انسان کے اندر جتنی جہتیں ہوتی ہیں کہ جہاں سے کوئی دوسرا شخص اس جہت سے اس کے کمال کو قبول کرتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے خاص عنایت اپنے درجے میں حضور غوث اعظم کو یہ ہے کہ اللہ نے ہر شعبے کے اندر آپ کو ممتاز اور اول بنایا ہے. آپ کا نسب پاک آج ہم گفتگو کریں گے اس پر, اور کوشش کریں گے کہ وہ باتیں ذکر کریں کہ وہ جو آپ کے ذہنوں میں بھی, اور کچھ ایسی باتیں جو سرکار کے خاندان, سرکار غوث اعظم کے خاندان کے حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتی ہے, اور وہ اللہ نے آپ کو وہ شان خاندانی وجاہت عطا فرمائی ہے جس کو سن کر یقیناً ہمارے دلوں کے اندر اولیاء کی محبت پہلے سے زیادہ موجزن ہو جائے گی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھیں, کسی بھی شخصیت کی جب بایوگرافی لکھی جاتی ہے تو اس کے خاندان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے اساتذہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے تلامذہ, اس کے شاگرد, اس کے استاد کون تھے, وہ کس علاقے میں آیا, کس دور میں آیا, اس دور میں کیسے کیسے لوگ موجود تھے, ان عظیم لوگوں میں اس کا اپنا کیا مقام تھا, اس میں ایسی کیا صلاحیت تھی کہ جس کی وجہ سے ان عظیم اور بلند لوگوں کے درمیان یہ بالکل نکھر کر واضح ہو گیا, اور پھر اس کے اندر کیا صلاحیت تھی. معاملہ مثلا دین کے اعتبار سے, دین کے جتنے شعبہ جات ہیں, عقیدے کا ہے, اخلاق کا ہے اور اعمال کا ہے, اس میں اس کو کس قدر کمال اور مقام حاصل تھا. لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں سیاست کے اعتبار سے, اور اس کے اندر اپنی ذات میں بہادری, شجاعت, حسن, کمال, استقامت, للہیت کس درجے تک تھی, یہ انسان کی زندگی کے وہ شعبہ جات ہیں. اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو توجہ میری طرف رکھیں, دیواروں پر جو چل رہا ہے وہ ہونے دیجیے, آپ توجہ میری طرف رکھیں, اور جو سامنے بیٹھے میں ان سے درخواست کروں گا سیکھنے آئے تو توجہ رکھیں ورنہ پیچھے جا کر بیٹھیں, اور تاکہ کنسنٹریشن سے ہم گفتگو کر سکیں. اتنا سوچ لیں کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے, وہ آپ کے بھی پیر ہیں اور ہمارے بھی پیر ہیں, ہمارے پیروں کے پیر ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھ کر ذرا گفتگو کریں, اور ہم پر بھی بوجھ نہ ڈالیں اتنا نفسیاتی کہ کس عظیم ہستی کا مقام بیان کیا جا رہا ہے اور ہماری توجہ ابھی تک مبذول نہیں ہے. قطن اگر عوام کو بتانا مقصود نہ ہوتا تو ہم سولو پروگرام, یعنی سولو لائف پروگرام کرنے میں اپنے دل کو زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ کم سے کم اپنی دل کی بات ہم کما حقہ ادا کر سکیں, لیکن لوگوں کے سامنے تقریر کرنا یہ قلب پر بڑا بار ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنی سطح کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اپنے مقام کو نہیں جانتے جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. تو اپنے مقام کو جانے کس مقصد کے لیے آئے ہیں, ایسا تو نہیں کہ کسی اور کام سے جانا تھا اور کہیں اور آپ بڑھ گئے ہیں. تو غوث اعظم کو سننے کے لیے آئے ہیں, اس عظیم اور برگزیدہ شخصیت کو سننے کے لیے آئے ہیں. تو توجہ رکھیے تاکہ سارا ٹائم آپ کو سمجھانے میں نہ گزر جائے, کچھ ہم جو پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں اس طرف بھی ہماری توجہ رہے. اللہم صلی علی محمد و علی صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ شخصیت کے اندر جتنے کمالات ہونے چاہیے جس کی اس کی شخصیت اپنے دور, اپنے معاصر, اپنے زمانے اور اپنے بعد آنے والوں کے درمیان یاد رکھی جائے, اس میں اس کا خاندان ہوتا ہے, اس کے بڑے جل قدر استاذ ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. خاندان بڑا اعلیٰ تھا, اس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے. استاد اس کے بڑے مستند تھے, اپنے وقت کے زمانے کے امام تھے, اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے. اس سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے وہ بڑے نکھرے ہیں, اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے. اس بندے کی اپنی شخصیت کے اندر کہ اس کی عمر اگر اللہ نے ان کو دی ہے تو اس کے علم کا کیا کمال تھا, علم کیسے حاصل کیا, کیسی اس کی ذہانت تھی, علم کے لیے کیسی کوششیں کی, حق کو قبول کرنے کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں اس نے دی, کیسا خدا نے اس کو حافظہ دیا تھا, اس نے کس طرح پھر ڈیلیور کیا آگے لوگوں کو. اور حالات اگر حق کا وہ ایسا دائی اور حق کا ایسا محافظ کہ حق کے مقابلے پر جب باطل نے حق کو مٹانے کی کوشش کی تو وہ کس طرح استقامت کے ساتھ جمع, اپنے علم کو اس نے حق کو ثابت کرنے کے لیے کیسے لیا, اپنے بدن کو کیسے لیا, کیا کیا قربانیاں اس نے دی, اور پھر جب وہ دنیا سے گیا تو اپنے پیچھے کیسے لوگوں کو چھوڑ گیا, کیسی تعلیمات چھوڑ گیا, پھر اس کے دار کے بعد کیا اس کے ہم پلہ لوگ آئے اس جیسے لوگ آئے یا اس سے بڑے لوگ آئے، یہ جتنے عنوان بنا لیجئے، سرکار غوث اعظم کی ولادت تو 470 ہجری میں ہوتی ہے اور وصال آپ کا 561 ہجری میں ہوتا ہے، عمر شریف آپ کی 90 سال یا 91 سال بنتی ہے، لیکن اس دور سے 561 ہجری ہی نہیں بلکہ 470 ہجری سے لے کر موجودہ 1443 ہجری 43 ہجری تک، اس ہزار سال میں غوث اعظم جیسا ان تمام کمال میں کوئی بندہ پیدا ہی نہیں. یہ کوئی تقریری جوش نہیں. اللہ نے جو مقام و مرتبہ ان تمام شعبوں میں، خاندان دیکھ لیں، استاذ دیکھ لیں، شاگرد دیکھ لیں، دور دیکھ لیں، اپنی ذات کو دیکھ لیں، اپنے بعد جو چھوڑا ہے اس کو دیکھیں، ہزار سال ہو گئے ہیں. امام احمد رضا نے آپ کے بعد آپ کی صالحات باقیات جو نیکی اور خدمات آپ نے چھوڑی ہے، اس ایک وسیع مضمون کو امام احمد رضا نے ایک لفظ میں یاد کیا کہ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خداؤں. فرمایا ہے وہ تیرے غلام لیکن علاقوں پر راج کرتے ہیں. فرمایا آج جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے، آج اسلام جن کے ناموں سے پھیلا یا اسلام جن کے ناموں سے پہچانا گیا، چاہے وہ امریکہ ہو یا آسٹریلیا کا ایک بر اعظم ہو، چاہے یورپ کا بر اعظم ہو، چاہے ایشیا کا بر اعظم ہو، چاہے افریقہ کا بر اعظم ہو، وہاں آج بھی اسلام جن کے ناموں سے پہچانا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو جانا، اور آج بھی ان کی روحانی اور ظاہری عقیدت ان کے گنبدوں سے وابستہ ہے، ہم نے جا جا کر کشا کشا سفر کر کے ہم نے ان کے مزاروں کے تختوں کو پڑھا، وہ اپنے وقت کے امام اور اسلام کے نام ہے لیکن تختہ بتاتا ہے وہ غوث اعظم کے غلام. ہاں یہ کوئی دو رائے نہیں، چاہے آپ کیپ ٹاؤن چلے جائیں، چاہے ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، چاہے فیجی آئیلینڈ چلے جائیں، چاہے آسٹریلیا چلے جائیں، چاہے آج موجودہ امریکہ کے اندر چلے جائیں، چاہے یورپ میں چلے جائیں، چاہے ایشیا کے اندر ترکی چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، پاکستان میں دیکھیے، ہندوستان میں دیکھیے، رشیا میں دیکھیے، آج وہ سلطنتیں جو رشیا سے ٹوٹ کر آزاد ہوئی ہیں وہاں جائیے، اگر آپ اپنا نام، چاہے آپ کتنے بھی ماہر علم ہو، آپ میں بہت بڑی دین کی خدمت ہو، میں کہتا ہوں آپ کیا ہمارے سے پچھلے گزرے ہوئے چند لوگوں کو بھی یاد کرنے والے گنتی پر ہیں، لیکن پوری دنیا میں گھوم کر صرف ایک بات پوچھ لو، بڑے پیر کو جانتے ہو؟ کہیں ان کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کیا گیا، کہیں بڑے پیر کے لقب سے یاد کیا گیا، کہیں پرانے پیر کے لقب سے یاد کیا گیا، کہیں محی الدین کے لقب سے یاد کیا گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آج بھی دنیا میں جتنے اونچے مزارات یا علماء جنہوں نے پتھریلی کفر کی سخت زمین کو تبلیغ دین سے ہموار کیا، اور آج جو اسلام کا چمن خوشبو دے رہا ہے، میں کہتا ہوں آج بھی آپ جائیے اور ان کے مزارات اور شجرے کو پڑھیے، وہ یا تو برائے راز غوث اعظم کے مرید ہیں یا آپ کے مریدوں کے غلاموں کے غلام. ہاں آپ چاہیں شیخ شہاب الدین سہروردی کو پڑھ کے دیکھیں، ہمارے آقا ہمارے مولا، یہ ایک ایک شخصیت اپنے وقت ایک زمانہ ہے، ایک دور ہے. شیخ المشائخ شیخ شہاب الدین سہروردی کو آپ پڑھ کے دیکھیے، حضور سیدنا حضور محی الدین ابن عربی کو پڑھ کے دیکھ لیا، محی الدین ابن عربی جو ہے کتنا بڑا نام ہے تصوف کا، یہ تین درجے نیچے کے غلام ہیں غوث اعظم کے. اگر آپ کی طبیعت ہوگی تو میں شجرہ بتاؤں گا، نیچے درجے کے غلام ہیں میرے دوست. حضرت امام رازی تفسیر کا ایک امام ہے، وہ تین واسطوں سے غوث اعظم کے قدموں تک پہنچتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ میں آ جائیں، چشتیہ میں آ جائیں، سہروردیہ میں آ جائیں، علم کی اگر آپ درک رکھتے ہیں تو اس میں آ جائیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے علم ظاہر میں بھی اور علم باطن کے اندر بھی امامت کا وہ درجہ عطا فرمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام تفصیلات، یہ خود ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ غوث اعظم کے فیضان آپ کے سینہ مبارکہ سے نکلنے والی وہ سنت اور سرکار کے فیضان کی وہ نہر، اس کی نالیاں کہاں تک پہنچی، وہ پانی کہاں تک پہنچا، کہاں تک اس نے سیراب کیا. تو امام احمد رضا کہتے ہیں آج بھی تم دیکھ لو کہ راج کس شہر میں، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا.
بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. ہاں ہاں ولایت کی یہی چیزیں ہیں. اسلام کو انہوں نے پھیلایا, اسلام کو انہوں نے باقی رکھا, اسلام کو انہیں سے طاقت ملی. کون سی طاقت؟ فرمایا مزرعے چشت و بخار آؤ عراق و عجبے. چاہے سائی سید میرے آقا باالحق نقشبند ہو, کہ جنہوں نے یوں سمجھیے کہ 35-40% لوگوں کو اسلام کی طرف لایا. فرمایا چاہے چشت ہو جہاں غریب نواز ہیں ان کو لے لیے, 35-40% ان کا حصہ ہے. فرمایا جن کے ذریعے آج اسلام کا پورا نتیجہ, جن کی محنتوں, جن کے شیر, جن کے حصص کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فرمایا مزرع, مزرع عربی زبان میں کہتے ہیں کھیت کو, کھیت کو. اور کھیت کب پھل دیتی ہے, اناج دیتی ہے؟ جب اس پر بارش ہو جائے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں چاہے وہ کھیت بخارا کی ہو, جہاں امام الاولیاء نقشبند سلسلے کا امام حضور میرے آقا محی الدین سید باالحق نقشبند رحمہ اللہ تعالی, پورا رشیہ, پورا افغانستان, پورا خراسان ان سے فیض یافتہ ہے سلسلہ. ان کے غلاموں کے غلاموں میں 8-9 درجے بعد جا کر امام ربانی جیسا بندہ پیدا ہوا, جن کے غلاموں میں حضرت علاء الدین عطار, جن کے غلاموں میں مولانا یعقوب چرخی, جن کے غلاموں میں مولانا عبید اللہ احرار, ان کے غلام مولانا عبد الرحمان جامی, ادھر شیخ احمد سرہندی, حضرت خواجہ باقی باللہ, یہ ایک ہے وہ جس کو فیضان غوث اعظم سے پہنچا. تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مزرعے چشت و بخار آؤ عراق و اجمیر. عراق کی طرف اشارہ کیا شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرف, شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرف اشارہ فرمایا, فرمایا دیکھیں وہ ان کو طرف توجہ کرے. شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے چاچا سے مرید ہیں حضور سیدنا ابو نجیب, جن کو نجیب بھی کہا جاتا ہے, نجیب. یہ خلیفہ ہیں حضرت غوث اعظم کے, خلیفہ ہیں. اور بچپن میں ہاتھ پکڑ کر شیخ شہاب الدین سہروردی وہاں لے آئے تھے. اس وقت ہندوستان پاکستان کے اندر سلسلہ سہروردیہ کا سب سے بڑا دروازہ ملتان مقدسہ میں حضور شیخ الاسلام بہاء الدین زکریہ ہے. سیدنا بہاء الدین زکریہ نے 4,000 مشائخ کو کے پاس گئے, استادوں کے پاس گئے, خود بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور جید عالم تھے, لیکن جس کے پاس جا کر آپ کی پیاس بجھی وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں. اور شیخ سہروردی جس کے پاؤں کو چومتے ہیں وہ غوث اعظم. یہ مقام سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی. تو آپ اگر غوث اعظم کا شجرہ مبارک دیکھیں, استادوں کو دیکھیں, شاگردوں کو دیکھیں, ان کے مریدوں کو دیکھیں, علم ظاہر میں ان کے شاگردوں کو اگر آپ دیکھیں, علامہ موفق الدین ابن قدامہ کو, چھوٹی شخصیت ہے, اس وقت فقہ حنبلی کو جس نے مرتب کیا, فقہ حنبلی کے اندر فقہ کی سب سے بڑی کتاب جو فتاووں میں استعمال ہوتی ہے, یعنی تعارف میں سب سے بڑی کتاب, متداول کتابوں کے اندر جس سے فقہ حنبلی کو سمجھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے, وہ المغنی, اس کے مصنف علامہ موفق الدین ابن قدامہ, یہ غوث اعظم کے براہ راست شاگرد ہیں. 2 سال غوث پاک سے پڑھائے ہوئے علم انصاب, یعنی علم انصاب جو سب سے مشکل علم ہے, کون کس کا بیٹا ہے, اس کے اولاد کتنی ہے, اس کے وہ کس شجرے سے آیا, اس کی برادریاں کتنی ہیں, اہل عرب میں سب سے مشکل علم علم الانصاب, خاندانوں کے جاننے کا علم, کیونکہ اسی علم سے تاریخ کا دار و مدار ہے, اسی سے حدیث کے راویوں کا دار و مدار ہے. اس علم میں اگر کوئی کچا ہوا فیصلہ غلط کر جائے گا, غلط بندہ حدیث کے اندر داخل کر کے جو بات دین نہیں ہے اس کو دین بنا بیٹھے گا. تو لہذا جو روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ یہ بات حضور نے فرمائی, وہ بندوں کے ذریعے پہنچتی ہے. وہ بندے کون تھے, وہ کن کی اولاد تھے, ان کے تلامذہ کیا تھے, جس کو ایک خاص علم کہا جاتا ہے اسماء الرجال, ان راویان حدیث کے ان کی بایوگرافی اور ان کا تعارف, اس میں بھی سب سے مشکل علم الانصاب ہے, نسب اور خاندان کا علم. میں کہتا ہوں جن لوگوں نے اس حساس علم پر, جس پر چلنا کانٹوں اور آگ پر چلنے کے مترادف تھا, اس پر چل کر جس نے امامت کا درجہ پایا, علامہ سمعانی جن کی معتبر کتاب الانصاب علم روایت کے اندر ایک اونچا مقام رکھتی ہے, پڑھ کر دیکھیے, یہ غوث اعظم کے پاؤں کو چومنے والے اور آپ کے سامنے شاگردی اختیار کرنے والے. آنش ہمارا وہ دل ہو اور ہمیں علم ہو کہ ہم جانے کے غوث پاک کیا ہے. کیونکہ علم والے کو سمجھنے کے لیے پہلے خود بھی تو علم ہونا چاہیے نا. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو میں نے ایک سرسری تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی درجے میں آفاقیت ہے. آج بھی آپ جائیے کسی بھی علاقے جہاں سورج نکلتا ہے جہاں سے ڈوبتا ہے, میں اس جملے کو کہہ کر پیچھے آ جانا چاہتا ہوں, وہ اولیاء کی جماعت جنہوں نے دین کی خدمت کی, جن سے آج لوگوں کی عقیدت وابستہ ایمان وابستہ ہے, کوئی 100 سال پہلے دنیا سے گیا, کوئی 200 سال پہلے, کوئی 400 سال پہلے, کوئی 800 سال پہلے, لیکن آج اسلام کا نشان ان کی قبریں ہیں, ان کے گنبد ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ جائیے ان کا شجرہ پڑھیے, وہ کسی نہ کسی واسطے سے غوث پاک کے قدموں میں پہنچتا ہے. یہ آفاقیت ہے مقام غوث اعظم. فرما راج کس شہر پہ کرتے نہیں, تیرے خدام بانج کس نہر سے لیتا نہیں, دریا تیرا مزرع چشت و بخار آؤ عراق و اجمیر, کون سی کشت یعنی کون سی مٹی ایسی ہے اس کھیت کی جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. آپ جائیے سہروردی کھیتیں اگر آج ہری بھری ہے تو اس پر جھالا برسا ہے تو وہ غوث اعظم کا برسا ہے. چشتی کھیتیں اگر آج روحانیت کے پھل بانٹ رہی ہے وارث پاک جیسے لوگوں کو پیدا کر رہی ہے, بختیار کاکی بابا فرید خواجہ نظام الدین اولیاء ہمارے آقا ایسے لوگ جس کھیت کے پھل بنے اس کھیت کا پانی کتنا صاف ہوگا. فرمایا راج کس مزرعے چشت و بخار آؤ عراق و اجمیر, کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھارا. تو یہ سرکار غوث اعظم کی آفاقیت ہے. ہمارے وہاں یوں ہوتا ہے کہ ایک سال ہم محبت کر بیٹھتے ہیں پھر ہمارا جذبہ نیچے ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بار بار ان باتوں کو ریوائز کرنا دہرانا ضروری ہے تاکہ ہماری نفسیات کے اعتبار سے کوئی موضوع غیر ضروری نہ رہے. یہ میں نے مختصرا صرف ایک تمہید بیان کیا ہے جس کو مجھے آخر میں بیان کرنا تھا یا کل بیان کرنا تھا, کل یعنی حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم لائیں گے. لیکن آپ کی طبیعتوں کو راغب کرنے کے لیے کہ آپ کس ہستی کا مقام سماعت فرمانے کی تشریف لائے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے غفلت میں دیکھا تو اس لیے میں اس موضوع پر پہلے ہی آ رہا ہوں. کیونکہ مقصد اپنی علمیت نہیں دکھانا ہے, بتانا ہے کہ بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں, بولنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں, سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ہم نے بزرگوں سے تو یہاں تک سنا ہے کہ بغیر وضو کے غوث پاک کا نام نہ لیا جائے. میرے والد گرامی رحمہ اللہ اکثر یہ فرماتے تھے, کیونکہ اس وقت بھی الحمدللہ تعالیٰ میرا وضو ہے تو اس لیے میں نام مبارک لیتا ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جو آپ کا اس میں ذات ہے. غوث اعظم آپ کا وصف ہے, پیرانے پیر آپ کا وصف ہے, دستگیر آپ کا وصف ہے, بڑے پیر آپ کا وصف ہے, لیکن جو آپ کا اس میں ذات ہے ہم نے دیکھا ہے جو اس ماحول, اگر کوئی بد مذہب کہیے کیا بات کر رہے ہو, میں نے کہا تم نے نبی کی عزت نہیں کی تو نبی کے باغ کے گلاب کو کیا جانو گے, تم سے تو ہم بات ہی نہیں کرتے, تم تو کٹی پتنگ ہو. ہم تو عاشقوں سے بات کرتے ہیں جو اس تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں. غور کیجئے میرے دوستو, فرمایا کہ کبھی غوث اعظم کا جو اس میں ذات ہے وہ بغیر وضو کے نہیں لینا. فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے, فرمایا ایمان کے جوش میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ان کے نام کی حرمت بارگاہ الہی میں ہے. اللہ ان سے ایسا راضی ہے کہ ان کے ناموں کے لیے بھی آداب کو رکھ دیا گیا. آج بھی دیکھیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ میرے سامنے فتوح الغیب شریف ہے. فتوح الغیب شریف غوث پاک کے 50 سے زیادہ تقریریں ہیں جو غوث پاک فرماتے تھے, اور آپ کے مجمع کے اندر 400 انک پاٹ دوات, 400 دوات ایک محفل میں ختم ہوتی تھی. عراق اور عجم کے جید علماء آپ کے حضور قدموں میں بیٹھے ہوتے, غوث اعظم کی زبان سے ایک جملہ نکلتا وہ لکھتے, تو آپ کی ایک محفل کے اندر 400 دواتیں ختم ہوا کرتی تھی اور لوگ علماء تشریف فرمائے. تو آپ کے جو خطبات تھے اس کو آپ کے شہزادے نے مرتب کیا, علماء نے مرتب کیا, شیخ محقق نے اس کی فارسی میں شرح لکھی. میں صرف شیخ محقق کا نام لیتا ہوں, کتنا بڑا نام بر صغیر کا. امام ربانی کے پیر بھائی ہیں, خواجہ باقی باللہ سے مرید ہیں, سلسلہ نقشبندیہ میں امام ربانی دونوں پیر بھائی ہیں. دسویں صدی ہجری کے محدث ہیں، علم حدیث کے بارے میں نذیر احمد دہلوی نے خود اس بات کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی لکھا غیر مقلدین نے، کہ جس وقت اکبر نے قرآن و سنت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آج بر صغیر میں علم حدیث بچا ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی وجہ سے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جن سے حضور براہ راست بات کریں گے، ان کی کرامات ہے. جتنے بھی مکتبہ فکر ہے شیعہ کے علاوہ جو اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل اہل سنت کا لکھتے ہیں، وہ تمام سند حدیث میں ان تک پہنچتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. مولانا ابراہیم سیالکوٹی اہل حدیث نے پوری کتاب لکھی تاریخ اہل حدیث، اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا پورا عنوان ڈالا اور ان کو اپنے وقت کا محدث سب سے بڑا عالم لکھا. اب میں بتاتا ہوں ان کی یہ شان و عظمت جو آپ نے سن لی ہے. شیخ محقق نے غوث اعظم کی کتاب فتو الغیب کی شرح فارسی میں لکھی لیکن اپنا نام اس کتاب پر نہیں لکھا، نام کتاب پر نہیں لکھا. شاگردوں نے کہا کہ حضور یہ تو آپ نے اتنی محنت کی، غوث اعظم کی اتنی علمی باتوں کی آپ نے شرح کی ہے، اس کی تشریح کی ہے فتو الغیب شریف، تو حضور اس کی آپ نے اتنی محنت کر کے اس کی شرح لکھی ہے تو نام تو لکھ دیجئے، شروع میں نہیں لکھتے تو بعد میں لکھیں. فرما میری اوقات نہیں ہے کہ میرا نام غوث پاک کی کتاب کے اوپر آئے. یعنی یہ رعب ہے سیدنا غوث اعظم کا، یہ علماء نے ان کے ساری کی ہے. تو جو ان کے مقام و مرتبے سے جتنا واقف ہوا، فتاوی افریقہ میں دیکھی اعلی حضرت امام علیہ سنت سے پوچھا گیا کہ کیا جس طرح اذان میں نام چوما جاتا ہے، اذان میں نام چوما جاتا ہے جناب سید عالم کا، تو اگر کوئی غوث اعظم کا نام چوم لے، اذان میں سرکار دو عالم کا نام چوما جاتا ہے اشہد ان محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت سرکار کے نام نامی اس میں گرامی پر علامہ شامی نے لکھا یہ مستحب ہے، عمل حضرت ابوبکر صدیق تک جاتا ہے. ایسی ضمناً پوچھا گیا کہ کیا غوث اعظم کا نام بھی جب آ جائے تو انگوٹھا چوم لینا چاہیے؟ فتاوی افریقہ اٹھا کر دیکھیں، اعلی حضرت نے سطر کے سطر اس کے جواز پر مرتب کیا کہ جہاں نام حضور سیدنا غوث اعظم کا آیا. کسی نے اعلی حضرت سے پوچھا کہ یہ جو مشہور ہے کہ 11 سال کا ڈوبا بیڑا پار، غوث اعظم نے 11 سال کی کشتی ڈوبی ہوئی، ایک عورت کی فریاد پر اس کے کہنے پر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور اللہ رب العالمین نے کشتی کو اسی طرح نکال دیا اور سارے لوگ اسی طرح زندہ رہے. پوچھا گیا یہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے؟ اعلی حضرت سے جو اپنے وقت کا سب سے محتاط مفتی ہے، جس کے قلم میں مبالغہ نہیں ہے، محتاط ہے شریعت کی اس سیدھی لائن پر چلنے والا محقق، جس کے فتاوے الاتائے مصطفیہ آج بھی موجود ہے میرے دوستوں. آج آپ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف، اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 11 سال کا ڈوبا پیرا پار آپ نے کیا، یہ کسی کتاب میں آیا؟ تو آپ فرماتے فقیر کی نظر سے تو کہیں نہیں گزرا لیکن غوث اعظم کی کرامات سے یہ بعید بھی نہیں ہے. فرما میں نے کسی کتاب میں پڑھا تو نہیں لیکن غوث اعظم کو خدا نے یہ شانیں دی تھی کہ یقیناً اللہ آپ کے ہاتھوں پر مردوں کو جلاتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ میتوں کو زندہ کر دیتا ہے. یعنی میں صرف بتا رہا ہوں اپنے وقت کے اتنے بڑے بڑے امام کس طرح غوث اعظم کے سامنے ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں. آپ صرف دیکھیے، یہ صرف میں نے آپ کے سامنے تشریح کی کہ سرکار غوث اعظم کو اللہ رب العالمین نے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. اب میں تھوڑی توجہ چاہوں گا اور ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے تعارف صرف آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہم یوم پاک کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. خطبے میں میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ سے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس مقصد کو ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا کیوں ہے. بہت دلچسپ اور بنیادی بات جو ہر بچے کو بھی سمجھنی چاہیے، بوڑھے کو بھی سمجھنی چاہیے، جوان کو بھی سمجھنی چاہیے اور بہنوں کو بھی سمجھنی چاہیے. اور سوال ہے نا نبیوں کو بھیجا کیوں جاتا ہے، اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کیوں فرمائی، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم ذکر کرتا ہے اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا ہم نے اپنے نبی مکرم پہ اس لیے بھیجا ہے یتلو علیہم آیات ہی تاکہ وہ ہماری آیات کی تلاوت تمہارے سامنے کرے. اب تلاوت کا معنی ہے کہ جو الفاظ ہے اس کو پڑھ کر بتائے. مثلا غور کیجئے بلا تشبیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ الفاظ ہیں. پھر اس کا ترجمہ کیا ہے یہ دوسرا شعبہ ہے، یہ اس کے میننگز کیا ہے یہ دوسری بات ہے. پھر اس ترجمے سے اصل مراد کیا ہے وہ اس کا تیسرا معنی. یتلو علیہم سے مراد صرف یہ ہے کہ اس کے کلمات کو پروناؤنس کر دیں کہ الحمدللہ، ہا کیسا پڑھا جائے گا، میم کیسی پڑھی جائے گی، دال کیسا پڑھا جائے گا، اس میں جلالت کا تلفظ کیسے ہوگا، رب کا را کیسا پڑھا جائے گا، با کیسا پڑھا جائے گا، الف لام جس طرح کے ناظرہ پڑھایا جاتا ہے نا. یہ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا. پہلی بات یتلو علیہم آیاتہ، بہت بنیادی سوال یہاں پر حل ہوگا، ذرا توجہ کیجیے. یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ یہ ناظرہ تلاوت کرے، جو ظاہر میں نے مانا کیا یہ قرآن کی تلاوت کرے ان پر ہماری آیتوں کی. وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کو صاف ستھرا کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس قرآن کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے، تعبیر کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ تیسری چیز ہے، یہ بتائے گا، کتاب کی تلاوت کرے گا، صحیح طریقے سے اس کا پروناؤنس کرنا بتائے گا، کیونکہ جہاں قرآن کا ترجمہ سمجھنا ضروری ہے وہی اس کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرو، تجوید کے قواعد کی رعایت کر کے پڑھو. تو جس طرح قرآن کیا کہتا ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کیسا پڑھا جاتا ہے یہ اس سے پہلے ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پہلی وجہ جو بتائی وہ یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی مکرم ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں علم دین حاصل کرنے کا پہلا درس یہ ہوتا ہے کہ پہلے بچہ قرآن کو سیکھتا ہے، پڑھنے کو سیکھتا ہے، اس کے بعد اس کے معنی کی طرف چلنے کے لیے علم کی سیڑھی آگے بڑھتا ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ جو کہہ رہا ہے قرآن، اس کے تو کئی ترجمے بن سکتے ہیں، وہ بات کیسے پتا چلے گی جو اللہ کی مرضی ہے اس میں، جو مراد ہے اس میں، جو مقصود ہے اس میں، وہ اس کی تفسیر ہے. تو فرمایا ہم نے نبی مکرم کو بھیجا اس لیے کہ وہ تم میں تلاوت کرے، تمہیں پاک صاف کرے، اور قرآن کا ترجمہ، تعلیم، تفسیر تمہیں بتائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے. اب آپ دیکھیں تین باتیں نبی پاک کی شان بیان کر دی، تلاوت قرآن، تزکیہ اور تعلیم قرآن، کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہوگا. اب آپ اس کو دیکھیں تزکیے سے کیا مراد ہے، پہلے میں اس کو حل کر دیتا ہوں تاکہ پھر اس طرف چلتے ہیں. قرآن نے جو یہ کہا ہے نا، وہ یزکیہم، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تو آپ سمجھ گئے کہ تلاوت کیا ہے، یہ سمجھ گئے کہ جناب تعلیم کیا ہے، لیکن بنیادی یہاں پر سوال یہ کہ تزکیہ کیا ہے، کس چیز کی صفائی کرتے ہیں. توجہ کیجیے، نبی کس چیز کی صفائی کرتا ہے، کیسے صاف ستھرا کرتا ہے؟ تو تزکیے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی باطن میں کچھ عادتیں خراب ہیں، چوری کرنا، خیانت، جھوٹ، بے حیائی، بزدلی، فریب، تکبر، انانیت، بغض، حسد، یہ وہ گندی عادتیں جو طبیعت کے اندر ہیں، اس کو تبدیل کر دینا اچھی عادت کی طرف. جھوٹ کی عادت کو کم سے کم کر کے ختم کر دینا، اور سچ کی جو اچھی عادت ہے وہ اس کے اندر پیدا کر دینا. بزدلی کو ختم کر کے جہاں موقع بہادری کا دکھانا ہے وہ شجاعت اس کے اندر پیدا کر دینا. بغض کو ختم کر کے محبت اور تعریف پیار کی عادت اس کے اندر رفق دل کی نرمی پیدا کر دینا، تکبر کے مقابلے میں اس عادت کو اپنی تعلیم کے ذریعے ایسا سمجھائے، ایسا بتائے، تکبر کی برائی بتائے، اس کے نقصانات بتائے، اس کی تباہی بتائے، ان برے اخلاق کی برائیاں بتائے، اس سے کیا خرابی ہوگی، کیسے کیسے نقصانات اسے پہنچ سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اس کی عقل کے مطابق سمجھانے کے بعد پھر اس گندی عادتوں کے مقابلے میں، تکبر کے مقابلے میں انکساری اور عاجزی کو کی صلاحیت کو اندر اس کے اٹھائے، جھوٹ کے مقابلے میں سچ کی طاقت کو اس کے اندر اٹھائے، بے حیائی اور بے شرمی کی عادت کے مقابلے میں شرم اور عفت و پارسائی اٹھائے۔ اس پروسیس تربیت کو تزکیہ کہتے ہیں اور اسی عمل کو تصوف کہا جاتا ہے۔ غور کی، اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف تو بنا ہے صوف سے، صواب واو اور فے یعنی فا، صوف۔ صوف عربی زبان میں کہتے ہیں اون کو، اون کے کپڑے ہوتے ہیں، صوف اون کے کپڑے۔ تو جو علماء اور جو نیک لوگ لوگوں کی اخلاق کو درست کرنے کے لیے اور ان کے سامنے جھوٹ کی مذمت کہ اللہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، رسول اللہ پسند نہیں کرتے، جھوٹ سے یہ نقصانات ہیں، جھوٹ سے جہنم کا عذاب ہے، جھوٹ سے قبر کا عذاب ہے، اور ہر وہ بری خصلت اور عادت جو انسان کو خود بھی نقصان دیتی ہے اور معاشرے میں بھی خرابی کا باعث بنتی ہے اور اس گندی عادت کی وجہ سے وہ دین سے دور بھی جاتا ہے، تو ان گندی عادتوں کے بارے میں مذمت، اس کی برائی جو قرآن نے بیان کی ہے، جو رسول اللہ نے بیان کی ہے، اور پھر اس برائی کی وجہ سے اس کی اپنی ذات پر کیا نقصانات پڑیں گے اور معاشرے پر کیا پڑیں گے، وہ ساری برائیاں اس کے سامنے واضح کر دی جائے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو اچھی عادت ہے کہ اگر تو صبر کرے گا جذباتیت کے مقابلے میں، ناشکری کے مقابلے میں شکر کرے گا، تکبر کے مقابلے میں عاجزی کرے گا، بغض کے مقابلے میں محبت کرے گا، بے حیائی کے مقابلے میں شرم و عفت کی طرف آئے گا، غصے کے مقابلے میں پیار آئے گا، لوگوں سے غصب اور خود غرضی کے مقابلے میں ایثار اور قربانی اور اگلے کی مزاج اور طبیعت کو تو فوقیت دے گا، ان کی ضرورت کو فوقیت دے گا۔ تو دیکھو اللہ ایسے بندوں کے بارے میں یہ کمال ذکر کرتا ہے، رسول اللہ یہ کمال ذکر کرتے ہیں، اس کے لیے تیرے بدن پر یہ بھلائی ہوگی، تیری آخرت سنور جائے گی۔ اس پورے عمل کو طریقت کہا جاتا ہے۔ آج دیکھ لو جن کے تم بیت ہو وہ یہ سکھاتے، الا ماشاءاللہ چند مشائخ ہیں، چند مشائخ ہیں، کچھ تو پیر ایسے بنے بیٹھے ہیں جن کے اندر خود یہ ساری چیزیں الٹی موجود ہیں، اور کہتے جی ہم بیعت کریں گے، تو میں نے کہا تمہاری خود بیعت نہیں رہی اپنے بزرگوں سے، کیونکہ جس طرح شریعت کا کفر ہے اس طرح طریقت کا کفر ہے۔ جب آپ نے خود اپنے اندر سے اخلاق حسنہ کو ختم کر لیا اور غصے میں آپ سنی ہو کر شیعہ بننے لگ گئے، کسی کو جلانے کے لیے الٹا عقیدہ بیان کرنے لگے، تو مردودوں تم خود پیر نہیں رہے تو تمہارے مرید تمہارے پیچھے کہاں چلیں گے؟ بدعقیدگی۔ تو پیر منگل بدھ جمعرات کو نہیں ماننا ہے، جس کے پاس یہ علم ہوگا اس کو ماننا ہے، اور یہ باتیں تو وہی سمجھے گا جس کو قرآن و سنت پہلے آتا ہو۔ آج اسے چلنا نہیں آتا، چپل پہننا نہیں آتا، مسجد میں پاؤں رکھنا نہیں آتا، مسجد سے نکلنا نہیں آتا، کھانے کے آداب نہیں آتے، کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے با عمل کا بیٹا ہو یا اس شجرے سے ہو تو وہ تو با عمل تھے، اگر اس میں وہ عادتیں قرآن سنت کی نہیں آئی تو طریقت موریسی چیز نہیں ہے، تعلیمی چیز ہے۔ توجہ ہے، صرف پیر کا ٹائٹل دے کر پیچھے نہیں چلے جاتے کہ صرف وہ خاص قسم کا لباس، میں پیرانے الزام کی نفی نہیں کر رہا، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو غوث اعظم کی گنیا اٹھا کر دیکھیں آپ۔ آج آپ دیکھیں لوگوں کو عقیدت میں جمع کر لیا جاتا ہے، چار چیلے جھوٹے خلیفے جھوٹی کرامتیں اس کی بیان کرتے ہیں، پکڑ کر لے آتے ہیں، جتنا خدا سے ڈرانا چاہیے اتنا اس سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، خدا کے لیے اس کو پکڑنا تھا خدا کو بھول جاتے ہیں، اسی کی سب کچھ کر... یعنی اسی سے مراد مشائخ کی محبت خدا کے خلاف نہیں، لیکن جب خدا کی نافرمانی اس کی وجہ سے ہو تو خدا کی نافرمانی کی وجہ سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ باپ اگر یہ کہے، باپ کا ادب کتنا اونچا ہے، باپ اگر مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، اور باپ یہ کہے کہ مجھے مندر لے جا تو بیٹے پر حق ہے کہ منع کرے، لیکن یہ منع کرنا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ شرک خدا نے منع کیا ہے، وہ خدا کی نافرمانی، تو خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی پاسداری نہیں ہو سکتی۔ صاف منع کر سکتا ہے کہ بیٹا تمہارا ہوں لیکن مندر نہیں لے جاؤں گا، شرک کے لیے نہیں لے جاؤں گا، لیکن اگر وہ اپنا کام جو وہاں پر جا کر خود کر چکے واپس نکل آئے تو بیٹے پر اب ذمہ داری، تو وہاں سے اس کو اٹھا کے گھر تک لے کر آئے۔ کیا نہیں ماننا ہے وہ بھی واضح ہو گیا، اور کہاں تک ماننا ہے وہ بھی واضح ہو گیا، یعنی اس کو بتخانے تک تو نہیں لے کر جائے گا، لیکن وہ وہاں سے فارغ ہو گیا اور باہر سڑک پر کھڑا ہو تو بیٹے پر واجب ہے تو وہاں سے اس کو گھر تک لائے گا۔ اس چیز میں اطاعت کرے گا، اس چیز میں اطاعت نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ کام رب کو پسند نہیں ہے۔ تو جو کام رب کو پسند نہ ہو اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی، نہ باپ کی ہوتی ہے نہ پیر کی ہوتی ہے، کیونکہ باپ اور پیر کو مانا ہی خدا کی اطاعت کے لیے جانا ہے۔ یہ طریقت کا مفہوم ہے۔ تو طریقت کس کو کہتے ہیں، آج یہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ طریقت چیز، اقبال بھی یہ بات کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں طریقت چیز، طریقت چیز اے والا صفات، شریعت را دیدن با اماق حیات، کہ طریقت چیز، طریقت کیا ہے اے جناب والا، طریقت کیا ہے؟ فرمایا طریقت یہ ہے کہ ایویں ہی کوئی کام کر رہا ہو بندہ، بھلے نیکی کا ہو، اس کو خبر ہی نہیں کہ میں نیکی کا کر رہا ہوں، اگر خبر بھی ہے کہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن ہوش ہی نہیں ہے کہ کس سے جزا لینی ہے۔ تو فرمایا طریقت یہ ہے، دیکھو کھانا کھلا دیا، فریضہ ادا کر دیا، یہ شریعت ہے، نماز پڑھ لی آپ نے، یہ شریعت ہے، قرآن کے احکام، بہت باریک بات سمجھا رہا ہوں اپنے اور آپ کو، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کام، آپ نماز پڑھو، نماز آپ نے پڑھ لی، یہ شریعت ہے، لیکن کس کے لیے پڑھی، یہ طریقہ ہے، کس سے اجر لینا ہے، یہ طریقہ۔ تو فرمایا شریعت کو اندر سے دیکھنا، نیتوں کے ساتھ دیکھنا کہ کس کے لیے آیا تھا، کس کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ تو شریعت تو وہ ظاہری فزیکل بن گیا سارا قانون، لیکن طریقت اس کے پیچھے وہ نیت ہے، وہ فکر ہے، وہ تحریک ہے کہ کس کی رضا کے لیے کیا، کس کے کہنے پر کیا، کس کو راضی کرنے کے لیے کیا، کس سے اجر لینے کے لیے کیا۔ یہ فکر جو پیچھے سے بیدار کرتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں، اس کو مرشد کہتے ہیں، اور یہ فکر کی بیداری کے پروسیس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، دیکھیے قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتی کہ طریقت کیا ہے، تو اس معنی کو تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھایا۔ شریعت بھی عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی عربی زبان کو راستے کو ہی کہتے ہیں، لیکن ایک ہے راستے پر چلنا، ایک ہے دل لگا کر چلنا۔ میرا امام اہل سنت آپ بڑی خوبصورت اس کی تعبیر لکھتے ہیں، شریعت شارع فیصل، شرع شارع راستہ، طریقت طریق راستہ، دونوں راستہ۔ عربی زبان میں راستے کو صراط بھی کہتے ہیں، سبیل بھی کہتے ہیں، شریعت بھی کہتے ہیں، طریقت بھی کہتے ہیں، یعنی ایک راستے کو یاد کر رہے ہیں کہ کئی الفاظ ہیں، لیکن آپ کہیں جناب راستہ تو ایک ہی ہے، لفظ کیوں اس پر اتنے بولنے والے بدل رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ لفظوں میں کوئی خاص کیفیت بدلتی ہے تو پھر لقب بھی بدل جاتا ہے۔ شریعت کہتے ہیں بس چلنا، طریقت کہتے ہیں اس تر چلنے میں دل لگا کر چلنا، دل لگا کر چلنا، اور اس میں جتنا دل لگے گا تو اس کی پہچان ملے گی، یہی معرفت ہے، اور جب وہ مل گیا تو یہی حقیقت ہے۔ تو یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یعنی جس طرح آپ کوئی پھل کھاتے ہیں جس پر چھلکے ہوتے ہیں، مغز اندر ہوتا ہے، آپ اورنج لے لیں، آپ کوئی ایسا پھل لے لیں کہ جس کو آپ اوپر سے نہیں کھا سکتے، اس کو چھیلنا پڑتا ہے، جیسے بنانا کیلا ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیجیے، شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ تو یہ جو اوپر کا خول ہے نا، بلا تشبیہ، آپ کا مقصد خول سے نہیں ہے، لیکن خول کو پکڑے بغیر، قبول کیے بغیر، اس میں کوشش کیے بغیر اندر مغز تک پہنچیں گے بھی نہیں۔ تو یہ خول شریعت ہے، وہاں تک اپنی غرض اور لالچ میں پہنچنا یہ طریقت ہے، اس چیز کو سمجھ لینا کہ اس میں ذائقہ ہے یہ معرفت ہے، اور وہ رس لے لینا یہ حقیقت ہے۔ آپ اکثر بزرگوں سے سمجھتے ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفت، اس کو میں نے تین چار الفاظوں میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم بھی اسی راستے کے مسافر ہیں، آپ بھی اسی راستے کے مسافر ہیں. جتنا ہم بزرگوں سے سمجھتے ہیں خود کے لیے، اتنا آپ تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ سارا مسئلہ تو اکابر نے حل کیا ہے. اب آپ دیکھیے، یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ طریقت کیا ہے. طریقت ہے اللہ ہی کے لیے وہ کام کر، کام شریعت اللہ ہی کے لیے کرنا طریقت. سمجھ گئے مسئلہ؟ یہ اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اب آگے چلے، ایک سوال یہاں پر بڑا اہم حل کرتا ہوں. آپ کہیں گے جب کام اتنے ہیں تو یہ سلسلے اتنے کیوں ہیں؟ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. اور یہ میں تہدی سے نعمت سے لیے کہوں، تہدی سے نعمت کے لیے، کہ یہ واحد مجلس ہے جس پر یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور یہ کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں، کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں کرے دوستو بزرگو، بلکہ یہ فیضان امام احمد رضا کا ہے. تو محفل کی قدر کریں. اب غور کریں، سوال ذہن میں آ سکتا ہے، کبھی آپ سنتے ہوں گے بھائی کہ یہ قادری ہے. میں نے اس لیے کہا کہ غوث پاک کو تقریر ایک نہیں ہو سکتی. ابھی تو میں نے آپ کو ماحول سمجھا رہا ہوں، اب تو ہم وہ ماحول سمجھ رہے ہیں کہ جس ماحول کا امام غوث اعظم ہے. پہلے وہ ماحول سمجھیں کہ بھائی جو آگے آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں، پہلے اس ماحول کو تو محسوس کریں کہ غوث پاک کس ماحول کے امام ہیں. طریقت کے امام تو طریقت ہوتی کیا ہے؟ اب آپ غور کیجئے اس پر. آپ کہیں گے جناب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، بات کوئی مشکل نہیں. لوگ کہتے ہیں جی سیدھی سیدھی تقریر کرو، میں نے کہا کرتے ہیں، کب تک یہی سنتے رہو گے؟ کچھ گہرائی میں بھی تو اترو نا، کچھ لذت بھی. اپنے کاروبار میں جہاں 2 روپے کا نفع ہو رہا ہے تو کوشش کرتے ہو کل 4 کا ہو جائے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں. بزنس کی اور باریکیاں دیکھو تاکہ 1000 کی بجائے 1,00,000 کما لو، بری بات نہیں ہے. دین کو بس ایک فارمیلٹی ہے گھنٹے کے لیے کہ بس وہی سننا ہے، اس کے بعد علاوہ کچھ نہیں سننا. بڑی مشکل بات کر دی آپ نے. ہم نے کہا جو بات آپ کو مشکل لگی اس لیے کہ جو پہلے سے آپ سنتے تھے اس میں آپ کی دلچسپی نہیں تھی. اس بات میں دلچسپی ہوتی تو آپ پردے کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتے کہ یہ بات اگر ایسی ہے تو پیچھے کیا ہے اس کے، تاکہ جستجو بنتی، یعنی اقرار کے ساتھ تصدیق آتی. جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. یہ پروسیس جاری ہوتا ہے. علم الیقین سے سفر آگے بڑھتا ہے عین الیقین پر، یا اس کو دوسرے انداز میں آپ سمجھ لیجیے کہ عین الیقین سے علم الیقین. اور علم الیقین، یقین 3 درجے کا، کانفیڈنس 3 درجے کے ہوتے ہیں. مثلا ایک بندہ آپ کے سامنے ملا، سوٹ بوٹ میں تھا لیکن راستے میں تنہا کھڑا تھا. اس نے روک کے کہا کہ یار میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میرے پاس کرایہ نہیں، آپ مجھے دے دیجئے اور اپنا ایڈریس بھی دے دیجئے، میں آپ کو لوٹا دوں گا. آپ نے ظاہراً اس کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ لو حالات تو ایسی بتاتے ہیں کہ یہ منگتا نہیں ہے، تو یہ عین الیقین ہے. یہ کیا ہے؟ عین الیقین. اور جس وقت آپ نے اس کو ایڈریس دے کر روانہ کیا، اب آپ واقعتاً اس دن اس کے ایڈریس پر پہنچ گئے تو گلی بھی وہی ہے، محلہ بھی وہی ہے جو لکھا ہوا ہے، دروازے پر نام بھی وہی ہے. یہ ہے علم الیقین. اور جب وہ سامنے آیا تو واقعی میں اس کے گھر میں گاڑیاں، نوکر چاکر، جیسا اس نے کہا تھا، اب یہ ہے حق الیقین. تو ایک جگہ نہیں ہوتے، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اللہ کو اللہ کہا تو پھر آگے بڑھو، آگے بڑھو. اور کس راستے سے آگے بڑھو؟ جو حضور نے سکھایا ہے، قرآن و سنت کا راستہ. خود کو غوث اعظم کے حوالے کرو، دروس کو دلچسپی سے سنو، اپنی غرض اور اپنی حاجت سمجھ کے سنو. جس طرح بھوک لگ جائے تو 1 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی بندہ روٹی لینے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت اور غرض ہے. دین کے اگر اس سے 5% بھی غرض آ جائے نا تو بندے کی رات بھی نکھر جاتی ہے اور دن بھی نکھر جاتا ہے. ہم اپنی دلچسپی پیدا نہیں کرتے، اس کو صرف ایک فارمیلٹی سمجھتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے کا انٹرمنٹ ہے، بس اتنی چھوٹی سی چیز ہے، بس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو جتنے دیر کا سمجھیں گے اس کا اثر اتنا ہی رہے گا. اگر دین کو ہم پوری زندگی کا سمجھے نا تو یہاں صرف چٹائی پر کپڑے جھاڑ کر نہیں جائیں، گھر میں بھی. اب میرے دوستوں میں آگے بڑھ رہا تھا، طریقت شریعت پر عمل کا نام ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل کا دار و مدار وہ کیا عادتیں ہیں جس سے نیت سدھر جائے، وہ کیا عادتیں ہیں جس سے بغض نکل جائے، وہ کیا عادتیں ہیں جس سے تکبر نکل جائے، وہ کیا عادتیں ہیں جس سے بے حیائی نکل جائے، وہ کیا عادتیں ہیں جس سے تنہائی کے گناہ نکل جائیں، لوگوں کے سامنے پارسا ہوں، تنہائی میں بیٹھے ہاتھ میں موبائل ہے جو چاہے دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں پوچھنے والا کون ہے، یہ غلیظ خیال اور ایک بنیادی یاس سے غفلت، کون دیکھنے والا ہے؟ رب دیکھنے والا ہے، اس کے حضور اس کا حساب ہوگا. تو جو شخصیت اپنے شاگرد کو اس رنگ میں ترتیب دیتی ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں. ایک معنی جلدی سے کر کے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں میرے دوست بزرگوں، ایک معنی طریقت کا ہمارے اکثر علماء نے جو لکھا ہے وہ حدیث احسان ہے. حدیث جبرائیل، سرکار کے وصال سے 9 دن پہلے سرکار نے دنیا سے پردہ کرنا ہے. میری بہنیں اور مائیں اور بزرگ سنیں، سرکار نے 11 دن کے بعد پردہ کرنا ہے، 7 دن کے بعد پردہ کرنا ہے. یوں سمجھ لیجئے، بعض علماء نے لکھا کہ قرآن مکمل ہو چکا ہے، سرکار نے بھی رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے. اتنے میں جبریل امین حضور کے پاس آئے ہیں اور سرکار کے صحابی کی شکل میں آئے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، دہیا قلبی کی شکل میں پہلے آتے تھے، اب نہیں آئے، کیونکہ حضرت عمر نے کہا کہ ایک بندہ ایسا آیا ہے کہ جس کو میں جانتا نہیں تھا، وہ مدینے کا لگتا بھی نہیں تھا، اگر مسافر ہے تو اس کے کپڑے میلے کچیلے ہونے چاہیے، دور دراز سے چل کر آیا ہے تو داڑھی اور بال میں غبار ہونا چاہیے. لیکن میں بڑا حیران ہوئے ہم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس آیا، ایسا چہرہ تھا جس طرح بس ابھی غسل کر کے آیا ہے، بالوں میں تیل ہے، بال چمک رہے ہیں، داڑھی چمک رہی ہے، کپڑا سفید ستھرا ہے. یہاں پر اللہ مالک قاری علیہ رحمت کہتے ہیں کہ اگر یہ دہیا قلبی ہوتے تو حضرت عمر پہچان جاتے. یہاں جو یہ کہا کہ ہم میں سے کسی نے نہیں پہچانا، ہاں اکثر سرکار کے بڑے حسین صحابی ہیں، بہت خوبصورت تھے، حضرت دہیا، ان کی شکل میں جبریل آیا کرتے تھے. لیکن آج ایک قول یہ بھی ہے، آج کسی کی شکل میں نہ آئے بلکہ ایسی کی شکل میں آئے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. سرکار کے پاس اگر بیٹھ گئے، سرکار سے 5 سوالات کیے، بیٹھے بھی کیسے، جیسے آپ التحیات پڑھتے ہیں نماز میں. یہ حدیث دین کے بہت بڑے حصے کو بیان کرتی ہے. اس حدیث کا الگ سے ایک نام ہے، حدیث جبرائیل، حدیث جبرائیل اس کا نام ہے. حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کیسے بیٹھے، توجہ کروں گا، چاہوں گا ہل جل نہیں رکھنا، توجہ کیجیے، کیسے بیٹھے، جیسے آپ التحیات پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، سرکار بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. جبریل بھی آئے اور حضرت عمر کہتے ہیں سرکار کے مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے. اب مجھے بتائیے، جب گھٹنوں سے گھٹنے ملائیں گے تو کتنے قریب ہوں گے دونوں، یعنی ادھر سرکار جل بگر ہے. یہ سارے طریقت کے راز ہیں، اسی کو صوفیہ نے اڈاپٹ کیا ہے کہ مرشد جب بیعت کرتا ہے تو یہی انداز ہوتا ہے. مرشد جب تاثیر باطن اس میں منتقل کرتا ہے یا اسے فیضان دیتا ہے یا تلقین کرتا ہے تو خلوت میں پھر انداز یہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے طریقت ہو یا شریعت ہو، سمجھی اور پہچانی تو حضور ہی سے جائے گی. اب جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے کہ گھٹنے سے گھٹنا ملا لیا اور سرکار سے انہوں نے 5 سوالات کیے، قیامت کب آئے گی، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. سرکار نے ہر ایک کے جوابات دیے، قیامت کی علامات کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. اس میں ایک سوال کیا، مل احسان، جو اب احسان، احسان آپ اردو میں بولتے ہیں، احسان الف حلوے والی ہا سین الف نون، مل احسان، آپ بتائیے احسان کیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں بڑا مجھے تعجب ہوتا تھا، سوال وہ سرکار سے کرتا تھا وہ آدمی اور حضور جواب دیتے تو کہتا ہاں آپ نے ٹھیک کہا. ارے جب پتا ہے تو سوال کیوں کرتا ہے. جب وہ چلے گئے تو سرکار کریم نے فرمایا یہ جبریل تھے تمہیں دین سکھانے آئے تھے. یہاں پر عاشق جو ہمارے محدثین سنی علماء بڑی عشق کی بات لکھتے ہیں، فرمایا جبریل اگر دین سکھانے آئے تھے تو صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر خود خطبہ پڑھ دیتے. تو ہمارے محبوب علماء لکھتے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے، فرمایا جبریل لائے تو دین تھے، مقام مصطفیٰ دیکھیے، لائے تو دین تھے، اگر مجمع میں کھڑے ہو کر سب کو یوں ہی سنا دیتے تو بات دین کی تو تھی لیکن امت پر واجب نہیں ہوتی. اپنی بات حضور کو دی اور حضور نے جب کہا تو دین بن گیا. اسی لیے میرے امام نے کہا ایمان ہے قال مصطفی، ایمان ہے، ایمان کیا ہے، جو حضور نے کہہ دیا. اب آپ دیکھو حضرت عمر اس لیے تو تعجب کر رہے ہیں، میرے بھائی بہن غور کریں، اور وہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جب آپ کو جواب آتا ہے تو آپ حضور سے کیوں پوچھتے ہیں. سرکار جب جواب دے دیتے, انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے, سرکار نے جواب دیا, انہوں نے کہا پھر ٹھیک کہا. پوچھا اسلام کیا ہے, حضور نے جواب دیا, انہوں نے کہا پھر ٹھیک کہا. قیامت کب آئے گی, حضور نے جواب دیا, کہا پھر ٹھیک کہا. تو ہر جواب پر آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کو پتا ہے. تو جب پتا ہے تو آپ سوال کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. یہ عجیب بندہ ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. کہتے جانے کے بعد جب حضور نے یہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار کریم نے یہ فرمایا کہ دراصل یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے, کیونکہ اگر یہ خود بتا دیتے تو ان کا بتانا تم پر حجت نہیں ہوتا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جب جواب دیا تو شریعت کب بنی؟ جب میں نے کہا ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. اس میں ایک سوال ہوا تھا, مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے اس کا جواب دیا جس کو بڑی توجہ سے سنیے, یہ ہماری عبادت کا مغز ہے. احسان کے بغیر عبادت مقبول بھی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فہو یراک, کا احسان کیا ہے؟ فرما ان تعبد اللہ کہ تو عبادت ایسے کر کانک تراہ, ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو ایسے عبادت کر جیسے تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے, ایسے کنسنٹریشن کے ساتھ. جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک مرکزیت آ جاتی ہے, ایک شعور آ جاتا ہے. تو فرمائے عبادت ایسے کر, احسان کیا ہے؟ یہ ہماری نماز روزہ زکات ہر ایک میں ضروری ہے, یہ تقریر نہیں عملی چیز ہے. نماز اگر غفلت سے پڑھیں گے تو شرم ہو جائے گی, ثواب کچھ بھی نہیں. کیسے عبادت ہو؟ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, پیٹ اس کا بھر گیا, آپ نے کام کیا, ظاہر اچھا لگا, ثواب نہیں, کب ثواب ہوگا؟ فرما ایسے عبادت کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے, دل میں وہ جذبہ پیدا کر, اپنے آپ کو رب سے اتنا قریب کر. فرما فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا, اگر تو رب کو نہیں دیکھ رہا, فَهُوَ يَرَاكَ, وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. یعنی یہ خیال دل میں لا کہ اگر میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں رب کو دیکھ سکوں تو میں جو نیکیاں کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ ہے احسان. خلاصہ کیا نکلا؟ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ ہے مراقبہ, یہ ہے مراقبہ. رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں یہ نہیں کر سکتا میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میں یہ کروں گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ہے احسان. اسی کو تصوف کہتے ہیں, اسی کو طریقت کہتے ہیں. تصوف تو اس لیے کہا جاتا تھا, تصوف بنا ہے صوف سے. صوف کہتے ہیں اون کے کپڑے کو یا اون کو. جو لوگ اس مزاج کے تھے نا وہ اکثر اون کے کپڑے پہنتے تھے, تو وہ لفظ سے مشہور ہو گئے صوفی. بعد میں اس کی تعلیم تشریح یہ ہو گئی کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو قرآن کا بھی عالم ہو اور قرآن کی تعلیم پر رضا الہی کے لیے ان تمام کاموں کا پابند ہے, تو اس کو اسی شرطوں کے ساتھ, اسی ضابطے کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر گزرے. یہ ظاہر اور باطن کا امتزاج اور نیت کا اخلاص جس میں آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے صوفی. ہمارے وہاں جیسا معاشرہ بدل گیا, لفظوں کی ویلیو ختم ہو گئی. جس داڑھی والے کو دیکھا مولانا کہہ دیا, جس کو دیکھا صوفی کہہ دیا. چلو احتراماً کہہ جا سکتا ہے, لیکن یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے. جس طرح عام بندے کو آپ ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے تو کیسے عالم کہہ سکتے ہیں؟ کیسے اسے صوفی کہہ سکتے ہیں؟ توجہ آپ, جب تک وہ تعلیمی معیار نہ ہو. اب میرے دوست و بزرگوں, آگے بڑھتا ہوں میں اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے, تاکہ آج کی نشست میں یہ معاملات تقریباً حل ہو جائے. آپ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اگر بات ایک ہی ہے کہ اچھی عادتیں, نیکیاں, برے گندے اخلاق, بیڈ مینرز, برے اخلاق کو ہٹا کر, اور برے اخلاق ہٹیں گے کیسے؟ جب اس کی مذمت پتا چلے گی, جب اس کی برائی پتا چلے گی. اچھے اخلاق آئیں گے کیسے؟ جب اس کی اچھائی پتا چلے اور پھر پیر مرید کے ساتھ پریکٹیکل اس کو سکھائے, پریکٹیکل اس کو سکھائے, جسے باپ سکھائے. باپ اپنے بچے کو خاص طور پر تین باتیں سکھائے, سچ بولنا ہر حال میں سکھائے, سچ بولنا. لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم سے کہ بچے کی کیا تربیت کریں. ہم نے کہا جی اللہ ہم پر بھی رحم کرے, ہمارے بچوں کی بھی کرے, آپ پر بھی کرے, آپ کے بچوں بھی کرے. لیکن جو بزرگوں سے ہم نے سمجھا ہے, سو بات کی ایک ہی بات ہے کہ تین چیزیں کم سے کم بچوں کو سکھانی چاہیے. جیسا حدیث کے اندر آیا ایک تین چیز تو یہ ہے کہ میری محبت سکھاؤ, حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سکھاؤ. یہ تین ہے. اس کا نچوڑ یہ کہ ہر حال میں بچے کو سچ سکھاؤ, سچ بولنا سکھاؤ. نماز کی عادت سکھاؤ, نماز کا اہتمام سکھاؤ. عادت نہیں, اہتمام سے مراد کیا ہے کہ بیٹا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, ہم پر اللہ نے فرض کیا ہے, اور دل کا سکون بھی اسی میں ہے. اس ساری نعمتوں کا شکرانہ زبانی جمع خرچ نہیں, پہلے اس کی ادائیگی میں ہے. تو اہتمام کرو. اہتمام سے مراد یہ نہیں کہ نل کا پورا کھولا اور پانی بہ رہا ہے, نہیں بیٹا, اللہ کے حضور جانا ہے. تو سنبھل کے وضو کرو, جو وضو کے آداب ہے ٹھہر ٹھہر کر اللہ کے حضور جانا ہے, رب سے باتیں کرنی ہیں. ہاتھ طریقے سے دھو, کلی طریقے سے کرو, تحمل سے چہرہ دھو, تحمل سے وضو کرو. اہتمام اس میں ہے. پھر اس کے بعد ہبڑ دبڑ نہیں, تسلی سے نماز پڑھو. اہتمام کا معنی ہے تسلی سے پڑھو, جلد بازی نہ کرو, تسلی سے قیام کرو, تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کرو, رکوع ٹھہر ٹھہر کے کرو, قومہ ٹھہر ٹھہر کے کرو, سجدہ ٹھہر ٹھہر کے کرو, تمام ارکان. یہ اہتمام, یہ عادت بچے کو سکھائی جائے. سچ اب یہ ہمارے اندر بھی تو پہلے ہونی چاہیے. سچائی ہر حال میں سچ, اور دوسرا نماز کا اہتمام, اور تیسری چیز اس کو دینا سکھاؤ. دینا سکھاؤ, خیرات اس کے ہاتھ سے کراؤ. کوئی بندہ اتنا فقیر بھی نہیں ہوتا, ہم جیسا کچھ ہمارے لوگوں میں جو عادت بخل کی ہے بڑی عجیب ہے. نیکیاں اس کے ہاتھ سے کراؤ, بیٹا یہ لو اپنے ہاتھ سے دو. اس کو دینے کی عادت سکھاؤ. یہ تین ایسی بنیادی عادتیں ہیں. ان تین چیزوں کے ساتھ سرکار کی محبت, اہل بیت و صحابہ کی محبت, قرآن کی تلاوت, اور یہ تین عادت ایسی ہے کہ معاشرہ کس قدر بھی بگڑ جائے اس میں اگر یہ تین عادتیں پیدا ہو گئی, سچ کی, نماز کے اہتمام کی, اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے کی, ایثار, کسی کے دکھ میں دکھنے کی, اس کے کام آنے کی, تو سمجھ جائیے معاشرہ کس قدر بھی پراگندہ ہو جائے تو یہ معاشرے کے اندھیرے میں چراغ کا کام دے گا. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں, جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا, غور کیجئے. آپ سوال یہ ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ طریقت, طریقت نام ہی ان چیزوں کا ہے کہ اخلاق کی تعبیر ہو, اخلاق کی تعبیر ہو, اب نہیں کرنا, اٹھا دوں گا. بالکل توجہ سمجھ, آپ ماشاءاللہ متشرع ہیں, بالکل ترتیب سے بیٹھیں, درود پاک پڑھیے, ترتیب سے بیٹھیں, آئندہ سامنے نہیں بیٹھیے گا, درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سنیے سوال کا جواب جو میں دینے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. توجہ ہے آپ؟ یعنی آپ کہیں کہ طریقت کا کام ایک ہی ہے, کام ایک ہے, تو پھر اس میں سلسلے اتنے کیوں ہیں؟ یہ قادری سلسلہ ہے, یہ نقشبندی سلسلہ ہے, یہ سہروردی سلسلہ ہے, یہ بنیادی چیز ہے. جن سے مرید ہو پوچھو نا ان سے, جو مشائخ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, ایسی شور شرابہ دے کر جس کے پیچھے چل پڑتے ہو. تو دیکھ کر سودا بیچا جاتا ہے, پیر کو پکڑا جاتا ہے اللہ کے لیے, اور اللہ ملتا ہے شریعت کے ذریعے. شریعت نام اہل سنت کا ہے, جس میں بدعقیدگی اور بے لحاظی. دیکھو کہتے آپ ہمارے خلاف ہو گئے, ہم نے کہا نہ کسی سید کے خلاف ہے نہ کسی پیر کے خلاف ہے, ہم خارجی اور شیعہ کے خلاف ہیں. تم وہ عادتیں لاؤ گے, ہم تمہارے نسب کا بھی لحاظ نہیں کریں, اور ہمارے تمہارے اصل کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے. ہم تم جیسے بت کو پوجے خدا نہ کریں, ہم تو اللہ کو پوجے نا, خدا کی عبادت کریں. تو یہ فضول کی باتیں دماغ سے نکال کر پھینکی ہے. یہی غوث آدم رضی اللہ عنہ کا دور میں جو خرابیاں تھی خام صوفی کی, کہ صرف ہمارا ادب کرتے رہو بس, ہم نے دین کا کوئی ادب نہیں کرنا, شریعت کا کوئی ادب نہیں کرنا, کسی فتوے کا کوئی ادب نہیں کرنا, قانون کا کوئی ادب نہیں کرنا, علم کا کوئی ادب نہیں کرنا, شریعت کا کوئی, تم ہمارا ادب کرتے رہو. ہم نے کہا کلمہ تیرا نہیں پڑھا, خدا کا پڑھا ہے, خدا کے لیے تجھے مانا ہے. توجہ ہے, اتنی اخلاقی جرت غوث آدم کے غلاموں میں ہونی چاہیے, طریقت کے ماننے والوں میں ہونی چاہیے. اس سے مراد ہرگز وہ پاکیزہ بزرگ نہیں ہے جو واقعی میں جو آستانوں کی حقیقی آبرو ہے, جو واقعی میں مشیخیت مصداق ہیں, اور جن کو مشائخ کہنا, شیخ طریقت کہنا, واقعی میں جن کو سزاوار اور مستحق ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کی دستبوسی اور قدم بوسی کو اپنے لیے اعزاز اور اعجاز سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. سوال یہ ہے کہ جب طریقت کا معنی تزکیہ نفس ہے، اخلاق سکھانا ہے، تو اس میں سلسلے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، شریعت میں کیوں چار مذہب ہو گئے؟ جب پڑھنا نماز ہی ہے، جب پڑھنا روزہ ہی ہے، رکھنا روزہ ہی ہے، اور رکھنا حجی ہے، کرنا حجی ہے، اور نکاح طلاق حرام حلال سب لکھ دیا گیا ہے، تو اس میں چار فقہ کیوں ہو گئے؟ یہ حنفی تھاٹ ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، فروع میں کیوں ہو گئے؟ تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، نہیں، وہ دراصل ایک موضوع سے متعلق کئی روایات آ جاتی ہیں، تو ایک کو ترجیح دینا اور علم سے اس کو سمجھنا، اس کی تشریح کرنا، انداز تشریح کا مختلف ہونے کی وجہ سے بنے. میں نے کہا بس اسی وجہ سے سلسلہ طریقت میں بنے. سمپل سوال، یہ پہلا ڈوز ہے، یعنی آپ سمجھیے کہ بالکل نرسری اور کے جی ون والی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر بندے میں صلاحیت تو پھر کھول کے ہم بتائیں کہ طریق قادریت یہ ہے، تو قادریت میں یہ طریقہ کیوں ہے، نشبندیت میں یہ طریقہ کیوں ہے، سہروردیت میں، پھر یہ ایک الگ سے کلاس ہے. لیکن یہاں تک یہ جو ذہنوں میں سوال گھومتا ہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ باعتبار تشریح کے، تعلیم کے، یعنی یہ عمل جو سکھانا ہے یہ تو شریعت میں ہے، لیکن اس کے سکھانے کا انداز کیا ہوگا، اس کو سکھانے سے پہلے کیا چیزیں رکھی جائیں تاکہ یہ بنیادی چیز یہ بچہ سیکھ جائے. اب اس اپنے اجتہاد میں، اس تعلیمی پروسیس میں، اپنے اجتہاد میں سلسلے بنتے ہیں. یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ قادریہ ہے. تو یہ سلسلے میرے دوستوں بزرگوں اس تعلیم کے حوالے سے بنتے ہیں. آج ہم اپنی گفتگو کا آخری سرا آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں. ہم نے دو باتیں ابھی تک آپ کے سامنے کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا غوث اعظم پر گفتگو آسان نہیں. کسی عام بندے پر گفتگو کرو تو بندہ کرتا ہے، بندے کے کندھے ٹوٹتے ہیں، ٹانگیں درد کر جاتی ہیں، اور سینہ ان کے روب سے مرعوب ہو جاتا ہے کہ کس کہاں ان کا مقام، کہاں ہم جیسے گئے گزرے. لیکن قوم کو بتانا بھی ہے، تو قوم کو بتانا ہے تو جتنی آپ کی دلچسپی، اور اس نیت سے اگر بتانا ہے کہ جو وقت تمہیں ملا ہے اس کا حساب خدا لے گا، جو ماحول اور سہولت تمہیں ملی ہے اس کا حساب خدا لے گا، تو اس کے لیے پھر آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پھر آپ ایک گھنٹے کا مطالعہ نہیں، 10 گھنٹے کا کرتے ہیں، 12 گھنٹے کا کرتے ہیں، 15 گھنٹے کا کرتے ہیں، تاکہ جو نعمت اتنے سکون میں دیکھی، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، ہمارے بزم علم و دانش برکت عطا فرمائے. ایسے ہالوں میں تو بڑی شان و شوکت کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسے ہالوں میں اگر درس قرآن ہو اور خدا یہ نعمت دے، تو کچھ کوشش میں شکرانے کی کروں، کچھ آپ کریں کہ ہم ماحول کا بھی ادب رکھیں اور موضوع کا بھی ادب رکھیں. کتنا خرچہ ہے دیکھیں، گھڑیوں پر نظر آپ رکھیں، بول ہم رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ اگر ہم چاہتے تو پرانی تقریر وہی چلا دیتے، لیکن کیسے چلاتے؟ یہ ذمہ داریاں، یہ خرچہ، یہ اہتمام، یہ ہمارے لیے نہیں کیا گیا، ذکر کے لیے کیا گیا. اور ذکر کے لیے بندہ کم سے کم اتنا نہ کر سکے جس سے اس کا ضمیر یہ کہے کہ کچھ تو ہوا. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ احساس، تو لہذا اسی احساس سے آیا جاتا ہے، اسی احساس سے، ذمہ داری سے بات کی جاتی ہے اور سمجھنا جاتا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. دو مضمون ابھی تک میں آپ کے سامنے کچھ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. ایک غوث اعظم کا ایک اجمالی خاکہ تعارف کا، کہ آپ کے اللہ نے آپ کو کیسی بزرگی اور کیسی شان عطا فرمائی، اس کی کچھ جھلک میں نے آپ کو بتائی. اور تصوف اور طریقت کا ایک میں نے، کیونکہ موجودہ دور ہے، اس کا میں نے آپ کو ایک معیار بتایا. اب میں آپ کو آخری چیز بتا کے بات ختم کر رہا ہوں کہ غوث اعظم آئے کس خاندان میں. مختصرا، زیادہ وقت نہیں اس کا، کل انشاءاللہ، ورنہ میرے پاس تو غنیہ بھی ہے، امام احمد کی جو ہے فضائل الصحابہ بھی ہیں، اس کو کل. غوث پاک کے عقیدے کیا تھے، غوث پاک کے عقیدے کیا تھے؟ غوث پاک کٹر سنی تھے. ہاں، غوث پاک کیسے سنی تھے؟ تو میں سمجھانے کے لیے ان کے فیض یافتہ، ان کے دستخوان علم و روحانیت سے خوشاچین جو لوگ ہیں، اعلی حضرت کا نام سنا ہے؟ مرتبہ غوث اعظم کا اونچا ہے، اعلی حضرت ان کے غلام ہیں، لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں بس ایسی تھے غوث اعظم، شریعت کی پابندی، علم کی پابندی، شریعت کے حکم کو آگے رکھنا، کوئی بولنے سے پہلے سوچنا کہ اس کی رواداری ہے کہ نہیں، فتویٰ نویسی، پڑھنا پڑھانا، فرمایا درست العلم حتی سلت قطبا، فرمایا میں قرآن و سنت کو پڑھتا پڑھاتا رہا، یہ نہیں کہ ڈانس کرتا رہا، العیاذ باللہ. اللہ رب العالمین اس جملے سے ہمیں گویا کہ دور رکھے، یہ میں نے الزاماً ایک بات کی نہ، العیاذ باللہ. فرمایا درست العلم حتی سرت قطبا، میں قرآن و سنت صبح سے لے کر شام تک پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا بچوں کو، خدا نے مجھے کتب بنا دیا. آج علماء کو اور صالحین جو واقعی میں علماء اہل سنت ہیں، جن کے قلم کا ایک روب ہے، کچھ بھی کر لو، بریلی کے بال کو بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا. صلابت و تحقیق اسے ناز کرتی ہے. مرکزیت کا آج بھی نشان امام احمد رضا کا گھرانہ ہے، آج بھی. اور وہ گھرانے کی بات سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، بات شریعت کی ہے، بات قانون کی ہے. سارے آستانوں کا ترجمان امام احمد رضا، سارے علماء کا ترجمان امام احمد رضا. کل میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں کہ پیر صاحب کو کسی مرید نے چٹکی بھر دی تو آج ناتخواں کو کہنے لگے آج میرا دل چاہ رہا ہے یہ شعر پڑھ. ناتخواں بھی سمجھاتا حضرت یہ سنی نہیں پڑھتے، یہ کہنے لگے میرا دل چاہ رہا ہے. اور اس کے ساتھ بیٹھے بھی لوگ آپ دیکھو تو ان کا ماحول میں کوئی ان کے قریب لوگوں کو بیٹھا ہوا آپ دیکھو، نہ وہ مسجد میں نظر آئیں گے آپ کو کبھی، نہ وہ مسجد میں نظر آئیں گے، نہ کبھی وہ مدرسے میں نظر آئیں گے، نہ کبھی دینداری کے کام میں نظر آئیں گے، نہ کبھی شریعت. وہ آپ کو نظر آئیں گے ہر اس کام کے اندر جس کو غیر شرعی اور خلاف مروت کہیں. بندہ کیسا ہوتا ہے وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. تو غور کریں، گاڑی رکھنا بری بات نہیں، اعلی لباس پہننا بری بات نہیں، اچھا ماحول بنانا بری بات نہیں، بات یہ ہے کہ شریعت کو الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے. ایران نے تمن دے دیا تو شیعہ کی بولی بولنے لگ جائے گا، اس کو پیر کہتے ہیں. باہر کے ویزوں کے لیے تو ختم نبوت سے چوری کھائے گا، اس کو پیر کہتے ہیں. تمہاری خود بیٹے نہیں رہی، آگے کیا بیٹے چلیں گی تمہاری، یہ فیصلے قبر کے اندر ہوں گے، یہ دل کے چھالے رسول اللہ کے سامنے واضح کریں گے ہم. اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ غوث اعظم کی تعلیمات، امام احمد رضا کی تعلیمات کے جھنڈے تلے موت عطا فرمائے. مل کر کہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو ہدایت دے دے تو دلوں کو پلٹنا نہیں، ہماری شہرت، ہمارا نسب، ہمارا علم، ہماری وجاہت، کوئی چیز خاطر میں نہ لانا. اتنا شعور دیکھنا کہ اگر اپنا پیر بھی غلط کر رہا ہے تو کچھ جرت کر کے کہے پیر صاحب خدا کے لیے تجھے پکڑا تھا. یہ نہیں کہ وہ کفر بکرا ہو اور تم اس کا ساتھ دے رہے ہو، وہ خلاف اہل سنت کام کر رہا ہو تم اس کا ساتھ دے رہے ہو. اس لیے کہتے ہیں غلط آدمی خود بھی جہنم میں جاتا ہے، دوسرے کو بھی جہنم میں لے کر جاتا ہے. خدا نے یہ کبھی نہیں کہا آپ کو کہ تمہارے ساتھ سو سو بندے قبر میں جائیں گے، تم اکیلے قبر میں جاؤ گے، کوئی نہیں چلتا نہ چلے. انقلابی آدمی ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، حق بات کرتے رہے، ادھر آپ تنہا ہیں لیکن مڑ کر اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھو تو سارے بزرگ آپ کے ہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ مقصود نہیں ہے. شریعت کی بالادستی کا احساس بتایا جا رہا ہے، شریعت کے حکم کا احساس بتایا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی چیز کا مقام بتانے کے لیے غیر جو اس کے منکر ہیں اس کا رد تو کیا جاتا ہے. یہ تمام کہتے شاہ صاحب یہ غصہ تھا، میں نے کہا نہیں، یہ شریعت کی حجیت بتانا تھا، شریعت کی بالادستی بتانا تھا، شریعت کی اتھارٹی بتانا تھا کہ شریعت کی اتھارٹی پر کسی کو شیخ الاسلام سمجھا جائے گا، شریعت کے معیار پر کسی کو پیر طریقہ سمجھا جائے گا، شریعت کے معیار پر اس کا خاندان اور حسب دیکھا جائے گا. کیونکہ اصلا شریعت ہے یہ بعد میں ساری چیزیں ثانوی ہیں. توجہ ہے، کیونکہ مقام غوث اعظم موضوع ہے. میرے دوستو تیسری بات جو ہم آپ کے سامنے آخر کرنے جا رہے ہیں، دیکھو خاندان کی فضیلت بہت اعلیٰ ہے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک نسب فضیلت رکھتا ہے، اس پر ہم میں اگر اپنی بات کروں تو جس عمر میں میں ہوں سر تو میں سمجھتا ہوں کہ میں 25 سال سے زیادہ ان موضوعات پر گفتگو کرتا تھا. نسب کی فضیلت ہے وہ اسلام کے بعد, لیکن نسب کی اہمیت ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضه خيار في الجاهليه خيار في الاسلام اضافته. خاندان کی اہمیت ہے. میرے امام نے پورا ایک رسالہ لکھا اس پر, ارادت الادب, پورا ایک رسالہ میرے امام کا. اعلی حضرت نے سادات کی عظمت اور خاندان والوں کی عظمت پر رسالہ لکھا ہے. توجہ ہے آپ کو, لیکن جو سننی ہو یہ بھی ذرا سنیے. آج دور ایسا آیا ہے کہ ہمیں قید لگا کر بات کرنی پڑتی ہے, کسی کے دل آزاری کے لیے نہیں, نہ لطیفے سنانے کے لیے. یہ ذمہ داری ہے نا, ایسی کچی بات ہم کریں آپ کو اور آپ کے پلے نہ پڑے. تو سچوں کا پورا تعارف ہونا چاہیے نا, سچوں کا پورا تعارف اہل سنت ہے. اب آپ دیکھیں خاندان کی عظمت میرے دوستو ہے, قدر ہے. اللہ رب العالمین نے غوث اعظم کو کس خاندان میں پیدا کیا, چند ضروری باتیں آپ آج کے اس موضوع میں سن لیجئے تاکہ پھر ہم کل کے موضوع کی طرف, کل کے نشست کو رکھیں اور چند منٹوں میں اس بات کو لیتے ہیں. حضور سرکار غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے, 470 470 ہجری حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے, اور 561 ہجری 561 آپ کا وصال ہے. 91 سال سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف ہوئی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حسنی حسینی سادات اور اس وقت کے سب سے برگزیدہ خاندان کے اندر آپ کی ولادت طیبہ ہوئی ہے. آپ کے نانا جان سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, آپ کے والد حضور سید ابو صالح, یہ گھر ہی وہ ہے کہ جس میں قرآن و سنت, اذان تکبیر, قرآن و سنت اور شریعت کی آواز ہے. آپ کی پھوپی جان کی کرامات آپ دیکھیں, آپ کہ بارش نہیں ہو رہی ہے صحن میں جھاڑو مار دوں, اور کہا یا اللہ کرنا میرا یہ کام تھا باقی تو کر, فرما جھاڑو مار کے صحن صاف کیا, اللہ نے بارش برسا دی. غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں, اس پر تواتر سے صوفیاء کے اقوال موجود ہیں. جس وقت گیلان کے علاقے کے اندر لوگ اس شک کے اندر ہیں کہ ابر طاری ہو گیا ہے, بادل بہت زیادہ ہے, چاند ہوا کہ نہیں ہوا, چاند نظر آیا کہ نہیں آیا, لیکن پتا چلا کہ وہ حسنی امام حسن کی اولادوں میں سے ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے, حسنی خاندانوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اور اس نے, اس کی والدہ ماجدہ سیدہ پاک یہ بات کرتی ہیں کہ جب سے سحری کا وقت شروع ہوا ہے میرے بچے نے دودھ نہیں پیا. یعنی یہ غوث اعظم کی تواتر سے کرامت ہے کہ ماں کی گود میں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ افق پر چاند آیا کہ نہیں آیا. یہ اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا, وہ عرفان عطا فرمایا. جب 6 سال میری عمر تھی اور میں مدرسے میں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے فرشتوں کی آوازیں آتی تھی کہ ہٹو ہٹو یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے, ہٹو یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. میرے دوست بزرگوں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا قرآن نے ذکر کیا ہے نا کہ وہ فوق کل ذی علم علیم, کہ ہر علم والے کے اوپر ایک, ہر علم اور جاننے والوں کے اوپر ایک اور جاننے والا ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام, وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے, اپنے والد گرامی کی طرف سے حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں. یہ تو بات آپ سنتے رہتے اور حق ہے, سبحان اللہ. اپنی امی جان کی طرف سے آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں, یعنی حسنی بھی آپ ہیں اور حسینی بھی ہیں. روافض آپ کے نسب سے بہت چڑھتے ہیں. رابضی یا رابضیوں کے جوتوں میں کھانا کھانے والا, وہ آپ کی مخالفت جب کرے گا جب آپ اس کے عقیدے کو پکڑیں گے. اتنے دنیا میں لوگ تھے, رابضی کسی کے سید ہونے میں شک نہیں کرتا اور خلاف لکھتا نہیں, غوث اعظم کے لیے کیوں لکھتا ہے؟ کیونکہ غوث اعظم نے ایڑی رکھی ہے وہاں پر. کیونکہ غوث اعظم کسی گونگے سید کا نام نہیں ہے, نہ کسی گونگے پیر کا نام ہے, نہ کسی گونگے مشائخ کا نام ہے. غوث اعظم بولنے والے بیدار, ایک مناظر, ایک محدث, ایک امام, ایک مبلغ کا نام ہے. شیعہ بڑا تپا جناب, یہ سید نہیں ہے. میں نے کہا کیوں, کہ تمہارا کام اتارا اس لیے, اگر وہ ڈھولکی اٹھائے تمہاری طرح تو منگل کو بھی آئے تو تم سید کہہ دو اس کو. غوث اعظم سے بڑے چڑے. توجہ آیا آپ کی؟ اس پر کتابیں بھری پڑی ملا علی قاری علیہ رحمت نے. اور میں کہتا ہوں اس موضوع کو انہوں نے چھیڑا, ہر شر میں بھی ایک خیر ہوتی ہے. پھر علماء جو غوث پاک کے عاشق تھے انہوں نے غوث پاک کے نسب پر تحقیق کی. پھر ایسے ایسے دریا آپ کے خاندان کے بزرگوں کے بہے ہیں میرے دوستو کہ خود یہ موضوع ایک عالی شان ہو گیا. شیعہ کہتا ہے سید نہیں ہے, میں نے کہا تو مسلمان نہیں ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟ کسی ہندو سے ہم پوچھیں گے کہ نا غوث پاک کون ہے؟ ولیوں سے پوچھیں گے نا, جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے نا. یہ رابضی کی ہمیشہ سے عادت ہے, رابضی اور رابضیوں کے تمن پر پلنے والے جو ہیں ان کی عادت ہمیشہ سے. جب آپ اس کے عقیدے کی نقاب کشائی کریں گے نا وہ آپ پر آئیں گے, سب کو چھوڑ کر آپ پر آئیں گے. اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ہم غوث پاک کے راستے پر چل رہے ہیں. غور کیجیے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, میرے دوست بزرگوں, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں اور حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں. آپ کے خاندان مبارک کا رنگ اور ترنگ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دو بیٹے بہت مشہور ہیں. حضرت امام حسن کے دو بیٹے, ایک حضرت زید بن حسن اور ایک حضرت حسن مسنہ. میں آج اس کے اختصار سے بات کروں گا, کل اس پہ تفصیل سے کریں گے. حضرت زید بن حسن بن علی بن ابی طالب, یعنی امام حسن کے دو شہزادے, یوں تو زیادہ ہیں لیکن یہ دو شہزادے بہت مشہور, حضرت زید اور حضرت حسن مسنہ. یہ دونوں سگے بھائی ہیں. حضرت زید بڑے ہیں, یہ بعض علماء نے لکھا حسن مسنہ بڑے ہیں, لیکن دو شہزادے حضرت زید اور حسن مسنہ. اب حضرت زید سے شجرہ جا کر حضرت داتا صاحب کا ملتا ہے اور حضرت حسن مسنہ سے غوث اعظم کا ملتا ہے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ میرے آقا حضرت علی بن عثمان بن علی, حضرت سیدنا سید علی بن عثمان بن علی الحجویری الحسنی. آپ حضرت مولا امام حسن کے بیٹے حضرت زید کی اولاد سے ہیں اور سرکار غوث اعظم امام حسن کے شہزادے حضرت حسن مسنہ کی اولاد سے ہیں. اور آپ دیکھیں سید نام ہی اپنے بچوں کا صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, حضرت داتا صاحب کا نام کیا ہے؟ علی. ان کے ابو کا نام کیا؟ عثمان. ان کے ابو کا کیا نام ہے؟ علی. حضرت الحاج شہباز قلندر کا نام دیکھیں آپ کیا ہے؟ عثمان. تو یہ آپ دیکھ لیجئے, کالا سید نہیں ہو سکتا, یا کالوں کے لیے ہمدردی کرنے والا, یا چوری چوری ادھر جانے والا کہ پورا قہ بھی نہ کرے. تو دیکھیں یہ سادات کا نقشہ ہے کہ سادات کو صحابہ سے محبت کتنی ہے. کہتے آپ سید کے خلاف ہو گئے, میں نے کہا ہم گستاخ صحابہ کے خلاف ہو گئے. سید کے خلاف خدا نہ کرے ہو. سید سے محبت ایمان ہے. ایمان کی اصل ہے جو صحابہ پر بک بک کرے اور چٹکیاں بھرے, ہم اس کے منہ پر پاؤں رکھ کر آگے جائیں گے, کیونکہ یہی مولا علی کی سنت ہے, یہی غوث اعظم کی سنت ہے. میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کیا ضرورت پیش آئی تھی شیعوں کو کہ حضرت غوث اعظم کے نسب کا انکار کرے؟ اس لیے کہ یہ غنیت الطالبین سرکار غوث اعظم کی مبارک کتاب ہے میرے دوستو, جس میں آپ نے عزت صحابہ اور ازواج مطہرات کا بہت دفاع کیا ہے کہ چیخیں نکال دی اور بتا دیا کہ علی کا اصلی بیٹا ہوتا کون. کھا یہ رہے تھے, گھوڑے یہ نکال رہے تھے. توجہ ہے. تو یہ آپ دیکھیے, یہ کتابوں کے ذریعے غوث پاک کی تعلیم آج بھی زندہ ہے. اب یہ سن کے بولیں گے یہ غوث پاک کی کتاب ہے؟ میں نے کہا چپ کر, یہ غوث پاک کی ہی کتاب ہے. جی ہاں, یہ غوث پاک ہی کی کتاب ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے, ورنہ ہم بتائیں, اس سے آپ کو بتائیں گے کہ غوث اعظم کا, یعنی میں پڑھوں گا غوث اعظم کو اور آپ دیکھیں گے کہ اگر میں غوث اعظم کا نام نہ لوں صرف آپ کے فتوے پڑھوں گا, آپ کہیں گے اعلی حضرت لکھ رہے ہیں. یعنی امام احمد رضا کو جو اپنے درجے میں ان کی غلامی کا فیض پہنچا, ان کی خیرات کا فیض پہنچا, تو انداز و ترنگ آپ کو وہی نظر آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زید مولا امام حسن کے بڑے بیٹے ہیں اور حسن مسنہ دوسرے بیٹے ہیں. حضرت زید حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا ہیں اور حضرت حسن مسنہ حضرت غوث اعظم کے دادا ہیں. اب اس میں شرح کی بات پر میں ایک اشارہ کروں گا، ورنہ میرے پاس انصاف کی ساری کتابیں یہاں پر کھلی ہوئی ہیں، بات کو صرف ختم کرنے کے لیے کہ حضرت حسن مسنہ یعنی بیٹے کا نام بھی اپنے نام پر، امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا، ان کو کہتے حسن مسنہ. اس کی وجہ یہ تھی، دو وجہ ہیں، ایک تو بڑے حسین تھے، دوسرا ہو بہو اپنے ابا کی طرح تھے. حسن مسنہ جس طرح ایک لفظ ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جاتا نا کہ جونیئر عبداللہ، جونیئر جاوید، جونیئر عمران، تو یہ مسنہ یعنی شکل و شباہت میں بالکل اپنے والد گرامی کی طرح. تو آپ کا نام مبارک ہوا حسن مسنہ، مسنہ بمعنی سیکنڈ سن، مسنہ کہ دو. تو یہ جو آپ کو دوبارہ دوڑا کر حسن کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ ایک تو آپ حسن حسین بہت تھے، اور ایک قول یہ کہ ہو بہو اپنے ابا امام حسن کی طرح تھے. حضرت حسن مسنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت حسن مسنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تین شہزادیاں تھیں. میرے آقا حضور سیدنا مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ لطائف شرفیہ میں جو اس کی تحقیق کی میں نے اتنی تفصیل سے بہت کم جگہ دیکھی، سرکار مخدوم سمنہ نے بھی اس واقعے کو لکھا، دیگر بزرگوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام نے اپنے بھتیجے حسن مسنہ کو کہا کہ بیٹا میری یہ تین بیٹیاں ہیں، تو جس سے بول میں تیرا نکاح کراؤں گا. یعنی امام علی مقام کو اپنے اس بھتیجے سے اتنی محبت تھی. تو آپ فرماتے کہ مجھے حیا آئی اپنے چچا جان کی اس بات کو سن کر، میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور سر جھکا کر فرمایا بول. جب بار بار کہا تو میں نے کہا حضور جیسا آپ پسند کریں. تو فرمایا میری پسند یہ ہے کہ یہ جو میری بیٹی ہے نا فاطمہ، اس کا نام میں نے اپنی امی کا نام پر رکھا ہے، اور یہ ہے بھی بالکل ہو بہو میری ماں جیسی. یہ کربلا شریف میں تھی سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ بنت حسین. آپ کا نام اس بزرگ عظیم ہستی کے نام پر ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس کے بارے میں میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سیدہ زہرا پاک حضور سید عالم سے باطن اور ظاہر میں بالخصوص ممانس مماثلت بدن کی ایسی تھی، فرمایا کہ جب وہ آتی تھی تو یوں لگتا جیسے سرکار تشریف لائے. آپ کے بولنے کا انداز سیدہ زہرا پاک کا، سید النساء العالمین بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنہا وعلیہا، سیدہ فاطمہ پاک کا انداز، ہاتھ اٹھا کر بات کرنے کا انداز، چلنے کا انداز ہو بہو جیسے رسول اللہ. بولیے سبحان اللہ. یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور قرآن کا صفحہ آپ کی آنکھوں کے آگے کھلا ہوا ہے، اس تصور کو ذرا جذب کیجئے. یہ ذکر بہت آنکھوں کی صفائی اور دماغ کی صفائی کے ساتھ، جو آنکھ نہیں بند کر سکتا ہے وہ باہر تشریف لے جائے، لیکن جو ہمارے ساتھ تسلسلوں میں وہ اپنی آنکھوں کو بند کرے اور محسوس کرے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، اور ایک طرف وہ دیکھ رہا ہے لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے لکھا ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس تصور کو پختہ کر کے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کی جلد کو بند کیا اور تصور کے ایک طاق میں رکھ کر اب آنکھ کھول لیجیے. اب آنکھ کھول لیجیے. اب یہ ذکر بزرگ سنیے کہ جس میں دماغ کی سطح اور فضا بھی پاک ہو جائے، خیال و تصور بھی پاک ہو جائے. سیدہ زہرا پاک ہو بہو حضور کی طرح، چلتی ہیں تو حضور کی طرح، میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں، بیٹھتی ہیں تو حضور کی طرح. یہ بھی بڑا ظلم ہے ذکر سیدہ زہرا کا ہو اور میری ماں کا ذکر جان بوجھ کے نہ کیا جائے، یہ فیصلے قبر کے اندر ہوں گے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سیدہ پاک کا ذکر کریں اور ماں سیدہ عائشہ پاک کا ذکر نہ کریں، سیدہ عائشہ پاک کا ذکر کریں اور سیدہ زہرا پاک کا ذکر نہ کریں؟ آج چوری کے بازار کھلے ہوئے ہیں، غور کیجئے میرے دوستوں، توجہ کیجئے آپ. اللہ اکبر. سیدہ زہرا پاک کے بیٹے ہیں امام حسین. میری بہنیں اور بھائی سنیں، حسن مسنہ حضور کے بھتیجے ہیں حضرت حسین کے. کہنے کہ بیٹا میری یہ تین بیٹیاں ہیں، تینوں میں سے جس سے چاہے شادی کر لے. فرمایا مجھے بڑی حیا آئی چچا جان کے سامنے، میں نے نگاہیں جھکا لی. جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے کہا چچا جان آپ کی مرضی. فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے پیارے بھتیجے حسن مسنہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کہ تیری شادی میں اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے کروں جس کا نام میں نے صرف اپنی ماں کے نام پر نہیں رکھا بلکہ وہ ہو بہو دکھتی بھی میری ماں کی طرح. بولیے سبحان اللہ. تو حضرت حسن مسنہ کا نکاح ہوا سیدہ فاطمہ بنت حسین سے. ان کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ جن کا لقب المحض. المحض الف لام میم حلوے والی ہا اور بوز. المحض جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بالکل خالص ہیں. کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ امام حسن کے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ امام حسین کی بیٹی ہے. باپ کا نام ہے حسن مسنہ, ماں کا نام حسن مسنہ, حسن بنت حسن, حسن ابن حسن, اور ماں کا نام ہے فاطمہ بنت حسین. ان سے جو بچہ آیا وہ حضرت عبداللہ محض, حضرت سیدنا عبداللہ محض. کیا بتاؤں, عبداللہ محض کے گھر بیٹا آیا محمد جو اتنا پاکیزہ تھا جن کو باپ عبداللہ نے کہا کہ تو نفس زکیہ ہے. اور عبداللہ محض کے گھر حضرت محمد بن زکی نفس زکیہ کا گھر یعنی حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ, ان کے گھر بیٹا آیا عبداللہ محض, ان کے گھر بیٹا آیا محمد نفس زکیہ, اور ان کے گھر بیٹا آیا کراچی والے خوش ہو جاؤ کلفٹن کے ساحل پر آرام کرنے والا سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین سندھ کی دھرتی کا فخر, احناف کا امام, نقشبندی نقش آفتاب نقشبندیت. آپ کہیے کہ آسمان نقشبندیت کا نیر اعظم تھٹا مقدسہ زمین پر آرام کرنے والا میرا امام, میرا مرشد, میرا آقا حضور سیدنا محمد ہاشم تھٹوی رحمت اللہ تعالی. شیخ الاسلام محمد ہاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی بیٹے ہیں محمد نفس زکیہ کے, محمد نفس زکیہ بیٹے ہیں عبداللہ محض کے, عبداللہ بیٹے ہیں فاطمہ بنت حسین کے, اور وہ بیٹی ہیں امام علی مقام. اب دیکھیے کیا ہوا, ایک رشتے سے عبداللہ شاہ غازی غوث پاک کے دادا ہو گئے. توجہ ہے آپ کی, پاکستان کسی سے کم نہیں ہے. یہ صرف نقشے میں ان کے گلے میں نہیں آیا ہوا ہے, یہاں رہنے والا بھی ولیوں کا امام داتا ہے, اور کراچی کے ساحل پر آرام کرنے والا غوث پاک کا دادا حضور شیخ المشائخ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی. یہ مقام, یہ میں نے سلسلے کی ایک جھلک آپ کو دیا ہے. ابھی سلسلے میں نے کھولے نہیں کہ غوث پاک کا نسب مبارک دیکھیں کس جہتوں سے کس مقام سے میرے دوستوں بزرگوں یہ شرف اور مقام پاتا ہے. میں بات کو اس حوالے پر ختم کرتا ہوں, آگے کی بات نہیں کرتا. بڑی قیمتی بات ہے, کل کے درس کے لیے چھوڑتے ہیں. آج میں نے صرف میرے آقا سید عبداللہ شاہ غازی کو سلام پیش کرنا تھا, اور میں نے آپ کو بتا دیا, یہ گلی پہ پھرتے ہوئے کسی مورخ نے نہیں لکھا, یہ شیخ الاسلام محمد ہاشم تھٹوی نے بیان کیا ہے رضی اللہ عنہ. یہ وہ محمد ہاشم تھٹوی میرے آقا گیارہویں صدی کے محدث امام مفسر کون ہے. سندھ کی زمین عام زمین ہے, آپ چلے جائیے سیون شریف کی طرف, راستے میں رک رک کر ایسے ایسے بزرگوں کے مزارات علماء کے کہ عرب کو فقہ حنفی فقہ کا علم جنہوں نے دیا. آج سیون شریف میں اس زمانے میں گیا تو قریب میں میرے دوست اپنے دور کے جن کو نعمان ابن ثابت کہا جاتا ہے, اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, وہ سیون شریف کے بالکل راستے میں آرام فرما رہے ہیں. سندھ کی دھرتی مقدس زمین ہے جس میں شیخ الاسلام حضرت سیدنا ہاشم تھٹوی جیسے آرام کر رہے ہیں. سرکار کے دربار میں جب پہنچے میرے آقا حضور مرشدنا محمد ہاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ اور جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ. متواتر لوگوں کی 300 سال کی گواہیاں ہیں. سرکار کے مزار مقدس سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ہاشم تھٹوی. قریب کے مشائخ نے اس کو سنا. تو میرے دوستو بزرگو حضرت ہاشم فتوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام فقہ حنفی کا بے تاج بادشاہ, علم حدیث میں کیا مقام ہے, کشف الرین ان کی پڑھ کے دیکھیں, ترک رفل یدین پر کیسے استدلالات آپ کے ہیں, اردو میں چھپ کر کتاب آ چکی ہے وہ کشف الرین, مفتی جان محمد نعیمی صاحب قبلۃ دامت برکاتہ العالیہ نے ان کے کئی مقالات کی تخریج کر کے اس کو شائع بھی کیا ہے, کتاب الصوم کا ایک پورا مسودہ آیا ہے, اور آپ اس کھلے آسمان کے نیچے ٹھٹا میں آرام فرما رہے ہیں, اور آج پوری دھرتی سندھ کو اپنے علم سے بہرمند کر رہے ہیں. کبھی جاؤ ٹھٹا تو اس شیخ الاسلام کو سلام پیش کرو. آپ نے لکھا حضرت عبداللہ شاہ غازی بیٹے ہیں حضرت محمد نفس, حضرت سید نفس زکیہ کے, اور وہ بیٹے حضرت عبداللہ محس کے, وہ بیٹے ہیں حضرت فاطمہ بنت حسین کے, اور وہ بیٹی ہیں حضرت امام علی مقام کی. ایک سلسلہ اور پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. غوث کی بارگاہ میں جانا, اب آپ دیکھیں یہ سارے راستے ہیں. آپ دیکھیے حضرت غوث اعظم کے جو دادا ہیں وہ حسن مسنہ ہیں, حسن مسنہ کیونکہ بیٹے امام حسن. آپ کے دادا کے جو بھائی ہیں, جو دادا ہی ہوئے نا, حضرت زید بن حسن جو داتا صاحب کے دادا ہیں, ان کے ایک بیٹے حسن اصغر, حسن ان کی بیٹی سیدہ نفیسہ ہے, ان کی شہزادی سیدہ نفیسہ بنت حسن اصغر, ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. یعنی آپ دیکھیے یہ حضرت زید حسن مسنہ, ادھر کا میں نے شجرہ آپ کو دو جھلک بتائی, حسن مسنہ کے بھائی حضرت زید, ان کے بیٹے حسن اصغر, وہ والد ہے سیدہ نفیسہ. تاریخ ابن خلقان دیکھیے, سیر عالم دیکھیے, تاریخ کی کتابیں دیکھیے, جن کے دروازے میں دھوپ میں بہار کھڑے ہو کر فقیروں کی طرح کھڑا رہے امام شافی, اس گھر کا نام سیدہ نفیسہ کا حجرہ ہے. بہائی گئی ہیں وہ امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت اسحاق سے, بہو ہیں وہ امام جعفر صادق کی, امام جعفر صادق کی بہو ہیں, بہا کر لائی گئی اس گھر میں جس گھر میں علی زہرہ کو لائے تھے مدینہ منورہ, وہی وہ رہی. مصر والے بڑی محبت کرتے اہل بیت سے, بار بار قافلہ مدینہ منورہ آتا اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں بار بار کہتا کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ, چلیے ہمارے ساتھ. آپ وہاں سے روانہ ہوئی, مصر پہنچی, آج قاہرہ میں ان کا دربار بہت اونچے گنبد والا ہے. سیدہ نفیسہ پاک کا مزار مقدس قاہرہ کے اندر ہے. میرے دوست بزرگوں, سیدہ نفیسہ قاہرہ میں رہی, عام زندگی گزارتی رہی, لیکن بیٹی کس کی تھی؟ مولا مرتضیٰ کی. بیٹی کس کی تھی؟ سیدہ زہرا پاک کی. بیٹی کس کی تھی؟ امام حسن کی پوتی تھی. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے, آپ کے پڑوس میں یہودی رہتے تھے, یہودی کی بچی جو تھی وہ اپائش تھی. آپ وضو کر کے جب باہر آئیں, بچی کو آپ نے دیکھا, آپ کو ترس آیا, اپنے وضو کا بچا ہوا پانی اس بچی پر ڈالا, وہ بچی کھڑی ہو گئی. اس وقت لوگوں کو پتا چلا یہ کون آ گئے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ سیدہ نفیسہ وہ ہے امام شافعی نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ میرا جنازہ پڑھانے کے بعد سیدہ نفیسہ کے جھونپڑے کے آگے رکھنا اور ان کو ہاتھ جوڑ کر کہنا کہ شافعی کی مغفرت کے لیے دعا کرو. امام شافعی ہاشمی ہیں, کتنا بڑا نام ہے. کہتے ہیں جب قاہرہ میں آپ کا جنازہ پڑھایا گیا, امام شافعی فقہ کا امام, حدیث کا امام, آپ کی تخلیق کتاب الام ایک شاہکار ہے, آپ کے لاشے کو اٹھا کر سیدہ نفیسہ کے جھونپڑے کے آگے رکھا گیا دروازے کے آگے, اور کہا گیا حضور, اماں حضور شافعی کی لاش پڑی ہے, دعا کریں. اماں اس وقت علیل تھی, عمر زیادہ, آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. وہ مجمع ہزاروں لاکھوں کا تھا جس جو جنازہ پڑھایا گیا حضرت امام شافعی کا, اس میں ایک مرجو پر جذب تاری ہوا اور وہ گلیوں میں چیختا ہوا بھاگتا تھا, مبارک ہو نمازیوں, جس نے شافعی کا جنازہ پڑھا تھا خدا نے سب کو بخش دیا, اور شافعی کو دعائے نفیسہ کی وجہ سے بخش دیا. یہ ہے سیدہ نفیسہ پاک, بولو سبحان اللہ. یہ ہے نفیسہ لیکن اپنی دور کی فاطمہ ہے,
اپنے وقت کی زہرا ہیں، اپنے وقت کی ختیجہ ہیں. بولو نا سبحان اللہ.
یہ ہے حضرت زید کی پوتی، حضرت زید کی پوتی. اور رشتہ اگر جوڑا جائے
تو اس رشتے میں یہ بھی غوث پاک کی دادی بن جاتی ہے. فرمایا یہ ہے نسب پاک حضرت غوث اعظم کا. اور اس پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. کیا فرمایا امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن.
دماغ سے کام لیجئے اور شعر پر غور کیجئے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن،
حسنی پھول حسینی ہے
مہکنا تیرا. حسنی پھول حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے پر آج ہم نے تفصیلاً کلام نہیں کیا، کیونکہ ہم صرف ایک ماحول کو ذکر کر رہے تھے، تصوف کے ماحول کو، کہ تصوف کا ماحول کیا ہوتا ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں، مقام غوث اعظم کے ترانے کن کن لوگوں نے گائے، بیان کی چند لوگوں کا بیان کیا. اور نسب پر بھی میں آپ سے عرض کروں، کل تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. نسب پاک پر بھی ہم نے صرف تین چار آپ کے نسب مبارکہ اس بقعہ نور کی چند کرنوں کی طرف توجہ کی ہے. بندہ اگر تھوڑا سا علم رکھتا ہونا اور اسے علم الانساب سے ذائقہ آتا ہو، اسے سادات سے محبت ہو، مولا علی اور مولا علی کی اولاد سے محبت ہو، خاندان رسول سے اسے محبت ہو، تو وہ اس کی لذتیں اپنے مرتے وقت محسوس کرے گا اور کرتا رہے گا زندگی میں تسلسل میں کہ واقعی میں غوث اعظم ایک تنہا نہیں، ایک اس نہر کا نام ہے جو فضیلت کے ایک سمندر سے نکالی جاتی ہے. حق فرمایا گیا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے، بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. کوشش ہم نے کی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ معلوماتی گفتگو کریں. غوث اعظم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے وہ باتیں جو ہمارے ذہنوں میں یا تو بھول چکی ہیں یا ہمارے ذہنوں میں ہیں نہیں، تو ہم اس کو جانیں اور اس کو پختہ کریں. یہ درس چیخ و پکار کا نہیں تھا، نام و نمود کا نہیں تھا، اپنی عقیدتوں کو مضبوط کرنے کا تھا. ہم جتنا جانیں گے اتنی مضبوط ہوں گے. ایسی دنیا غوث اعظم تو غوث اعظم نہیں کہتی. خدا نے آپ کو ہر شعبے میں اور ہر رشتے سے اللہ نے آپ کو ممتاز و مقبول فرمایا. کل انشاءاللہ جامع مسجد حبیبیہ میں عشاء کی نماز سے متصل انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کا جو دوسرا رخ ہے آگے غوث اعظم کی کتابوں کا اور آپ کے خاندان کا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. کیوں نہیں کریں گے کہ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. میرے شیخ کہتے ہیں صدقہ رسول پاک کا تھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے اے پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد. دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، کہتے ہیں یہ بہتے نیر ہے یا غوث المدد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.